أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله واللعنة الدائمة على أعدائهم أعداء الله من يوم عداوتهم إلى يوم لقاء الله. اما بعد، فقال امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، العفاف زینۃ الفقر وشکر زینۃ الغنا. درود پڑھیے محمد و آل محمد پر. خداوند تبارک و تعالی تمام مومنین کو اپنے حفظ و امان میں محفوظ فرمائے. تمام مومنین کی حفظ و سلامتی کے لیے صلوات پڑھیے محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد. امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان نورانی حکمت 68 نہج البلاغہ سے سرنامہ کلام قرار دیا ہے، جس میں حضرت کا ارشاد ہے، العفاف و زینۃ الفقر. فقر کی زینت عفت و عفاف ہے. وشکر و زینۃ الغنا، اور توانگری و ثروت مندی اور غنا کی زینت شکر ہے، شکر گزاری و سپاس گزاری ہے. آپ مومنین کرام کی خدمت میں عرض ہوا تھا کہ یہ اصول حکمت ہیں انسان کی زندگی کے لیے، جن سے انسان مومنانہ زندگی کے قابل ہوتا ہے، مشرکانہ، کافرانہ، فاسقانہ وغیر دینی زندگی سے انسان نکل کر دائرہ ایمان میں عملاً آ جاتا ہے. وہ اصول حکمت الہیہ نہج البلاغہ میں بیان ہوئی ہے، جس کا ایک ضابطہ یہ ہے کہ انسان ممکن ہے نیاز مند ہوں، فقیر ہوں، اور ممکن ہے بے نیاز ہوں، امیر ہوں. اگر انسان فقیر ہو تو بھی اپنے فقر کو مزین کرے، اپنے فقر کی آرائش کرے، اپنے فقر کو سجائے. اور اگر انسان بے نیاز ہو، اپنی بے نیازی کی زینت کرے، اس کو سجائے اور اسے مزین کرے. فقر کی زینت عفت ہے، اور غنا و بے نیازی کی زینت شکر ہے. اگر بے نیاز لوگ شاکر ہو جائیں، ان کی غنا و بے نیازی مزین و خوبصورت ہے. اگر فقراء عفیف ہو جائیں، ان کا فقر زیبا ہے، خوبصورت ہے و مزین ہے. آپ کی خدمت میں اشارہ ہوا کہ دین انسان کو ہدایت کرتا ہے جامع و کامل ہر پہلو سے، اور آداب دین میں تین ادب بہت اہم ہیں، ایک نظافت، دوسرا طہارت، اور تیسرا زینت. نظافت ایمان میں سے ہے، و طہارت رکن ایمان ہے، و زینت آرائش ہے، خوبصورتی و حسن ہے. در حقیقت جس طرح خداوند تبارک و تعالیٰ کے اسماء حسنہ ہیں، و خلقت انسان و کائنات میں یہ اسماء حسنہ و صفات الہیہ جلوہ گر ہیں. صفات الہیہ میں سے ایک صفت جمال ہے، و اسماء حسنہ میں سے ایک اسم شریف جمیل ہے. اور کائنات بھی خداوند تبارک و تعالیٰ کے اس اسم و صفت کی جلوہ گاہ ہے. سراسر کائنات کے اندر خداوند تبارک و تعالیٰ نے خوبصورتی و جمال ودیت کیا ہے، متوی کیا ہے، رکھا ہے، اور خصوصیت کے ساتھ انسان کی خلقت میں خوبصورتی و جمال کو قرار دیا ہے. اس لیے جمالیاتی پہلو ایک عبادت کی حیثیت رکھتا ہے اگر انسان اپنی زندگی کو پاک رکھے، مطہر رکھے اور مزین رکھے۔ اشارہ کیا تھا کہ غالباً دین شناسی میں جمالیاتی پہلو فراموش ہو جاتا ہے، بالخصوص جب سے دین شناسی میں ایسے عناصر دخیل ہوئے ہیں جیسے غیر دینی و غیر اسلامی رجحانات، روحانیت، سادوئزم و مقدس معابی، انہوں نے دین کے جمالیاتی پہلو کو نظر انداز کیا ہے، جبکہ جمالیاتی پہلو ہی انسان کی زندگی کو حسین و زیبا بناتا ہے۔ دین کا حکم ہے کہ اپنے ماحول کو اور اپنی شخصیت کو، اپنے وجود کو، اپنے ارد گرد کو نظیف رکھو، پاک رکھو، صاف رکھو و ستھرا رکھو، گندگی سے، میل کچیل سے اور آلودگی سے، خبث سے اس کو پاک رکھو، اور اسی طرح اس کو طاہر بھی رکھو، مطہر بھی رکھو۔ طہارت عمومیت رکھتی ہے، انسان کی زندگی کے مختلف پہلوؤں میں طہارت متصور ہے و طہارت کا دائرہ وسیع ہے۔ اپنے وجود کو مطہر رکھو، صاف رکھنے کے ساتھ ساتھ طہارت بھی اس کے لیے ضروری ہے۔ طہارت حدث سے ہوتی ہے اور نظافت خبث سے ہوتی ہے۔ آپ اپنے وجود کو، خصوصاً نفس کو مطہر رکھو، بدن کو صاف رکھو، نظیف رکھو اور نفس کو مطہر رکھو، اور نفس و بدن ہر دو کو ساتھ ساتھ مزین بھی رکھو، آرائش بھی کرو، سجاؤ بھی اس کو۔ اپنے ظاہر کو بھی سجا کے رکھو اور اپنے باطن کو بھی سجا کے رکھو، بلکہ اصل سجاوٹ اور زینت اور آرائش وہ ہے جو انسان کی اندر، شخصیت کے اندر پیدا ہو اور اندر سے باہر نمودار ہو، اندر سے باہر نکلے۔ وہ طہارت اور وہ سجاوٹ جو انسان باہر سے اپنے وجود کے ساتھ اضافہ کر لیتا ہے وہ زائل ہو جاتی ہے، لیکن وہ طہارت جو انسان کے وجود کے اندر قائم ہوتی ہے اور پھر زبان پر آتی ہے، نگاہوں میں آتی ہے، وہ ہمیشہ پابرجا رہتی ہے۔ اسی طرح زینت، انسان اگر اپنے وجود کے اندر، اپنے نفس کے اندر باطن کو مزین کر لے، زیبا بنا لے، خوبصورت بنا لے، اس کو جمال سے آراستہ کر لے، صفات جمالیہ سے اس کو مزین کر لے، اور یہ صفات جمالیہ اس کے وجود سے باہر منتقل ہوں، انسان کا ظاہر ہمیشہ کے لیے زیبا و خوبصورت ہو جاتا ہے۔ روایات میں مفصل بیان کیا گیا ہے کہ انسان اپنے باطن کو کس طرح سے آرائش کرے اور سجائے۔ ہر چیز کی زینت ذکر کی گئی ہے، اعضاء و جوارح کی الگ زینت ہے، اعمال، حرکات و سکنات کی الگ زینت ہے، افعال کی الگ زینت ہے، حواس کی الگ زینت ہے، جوانح کی الگ زینت ہے۔ جواہرے کے علاوہ انسان میں جوانح ہیں، ان کی بھی زینت ہے، خوبصورتی ہے۔ ان خوبصورتیوں میں سے حدیث شریف جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول تھی و جس کا ایک حصہ کل آپ کی خدمت میں عرض ہوا تھا، اس حدیث نورانی و حدیث شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، العفاف و زینت البلاء، جب آزمائشوں میں اور امتحانوں میں پڑھتے ہو تو عفت اختیار کرو۔ چونکہ مد نظر حدیث میں بھی حکمت نورانی نہج البلاغہ میں حکمت 68 میں یہ فرمایا گیا ہے کہ عفاف فقر کی زینت ہے اور یہاں پر ہے امتحان کی زینت ہے۔ عفاف عفت سے ہے. عفت کا مطلب انسان کے اندر ایک ایسی طاقت و قوت پیدا ہو جائے جو انسان کی خواہش، انسان کی شہوات اور انسان کی قوت جاذبہ کو کنٹرول کر لے، معتدل بنا دے. انسان کے اندر ایک قوت ہے جاذبہ کے نام سے، یا قوت اشتہا، جس کی ترجمانی عموماً ہم کرتے ہیں کہ میرا یہ جی چاہتا ہے. یہ جی چاہنا اشتہا ہی کا دوسرا نام ہے. اردو میں ہم کہتے ہیں جی چاہتا ہے، اور عربی میں کہتے ہیں اشتہی، تو مجھے خواہش ہے، میں چاہتا ہوں یہ کام. اور عموماً انسان کا جی یہ چاہتا ہے کہ وہ سب سے زیادہ جس بارے میں جی چاہتا ہے انسان کا عمر بھر، عمر کے ہر حصے میں، وہ پیٹ بھرنے کے لیے ہے. آج جی چاہتا ہے یہ کھائیں، آج یہ جی چاہتا ہے بنائیں، جی چاہتا ہے وہ چیز بھی حاصل کر لیں ہم. اس لیے زیادہ غلبہ انسان کے اوپر شہوت شکم کا ہے، شہوت البطن، پیٹ کی شہوت، پیٹ کی خواہش، پیٹ کا جاذبہ، کشش. اور جب یہ خواہش انسان کے اندر سر اٹھاتی ہے، اگر کوئی چیز روکنے والی نہ ہو، انسان ہر چیز کھانا شروع کر دیتا ہے، حد سے زیادہ کھاتا ہے، حرام کھاتا ہے، ناروا کھاتا ہے، مال غیر کھاتا ہے، نامناسب طریقے سے کھاتا ہے. اس اشتہا کو معتدل بنانے کا نام، یا اس کے اعتدال کا نام عفت ہے، قوت ضبط، کف و نفس، جس کی مدد سے انسان اپنے نفس کو روک لیتا ہے. اندر سے ایک روکنے کی قوت ہے، طاقت ہے، جس سے انسان حادثوں سے بچ جاتا ہے. آپ گاڑیوں میں بیٹھتے ہیں اور گاڑیاں چلاتے ہیں، ایک ہی پاؤں کے نیچے دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک گاڑی کو چلانے کے لیے اور ایک گاڑی کو روکنے کا پیڈل ایک ہی پاؤں کے نیچے بنا ہوتا ہے. ایکسلیٹر بھی ہوتا ہے اور بریک بھی ہوتی ہے. ایکسلیٹر سے آپ گاڑی کو آگے بڑھاتے ہیں اور بریک سے اس کو روکتے ہیں آپ. اگر گاڑی کی بریک نہ ہو تو یہ حرکت جو کر رہے ہیں آپ، یہ حرکت ہی تباہی تک پہنچا سکتی ہے. اسی طرح انسان کے اندر اشتہا ہے، اشتہا انسان کو آگے بڑھاتی ہے. اشتہا کشش ہے، جاذبہ ہے، ایک قوت ہے اشتہا بھی، اور غیر معمولی قوت ہے. شہوت اور اشتہا انسان کے اندر طاقت ہے بہت زیادہ، کئی ہارس پاور طاقت ہوتی ہے انسان کے اندر اشتہا کی. بچپن میں جب ہوتا ہے، بچوں کے اندر ایک طرح کی اشتہا ہے، جب یہ بچے تھوڑے سے بڑے ہو جاتے ہیں ان میں ساتھ ساتھ اشتہا بھی بڑھتی جاتی ہے. مثلا جب پیدا ہوتا ہے، اشتہا لے کے پیدا ہوتا ہے، اور سب سے پہلے بچہ اشتہا ہی کا اظہار کرتا ہے، وہ اشتہا کے ذریعے سے حرکت کرتا ہے. پیدا ہوتے ہی دودھ تلاش کرتا ہے، شکم اس کا کام کرتا ہے، اور اس کے بطن سے ایک مطالبہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کے اندر کچھ ڈالو. اولین حرکت پیدائش کے بعد حرکت اشتہا ہے، حرکت شہوانی ہے، البتہ شہوت شکم ہے، چونکہ باقی اشتہا ابھی آف ہیں، باقی اشتہا بجھی ہوئی ہیں، خاموش ہیں. انہیں عمر گزرنے کے ساتھ ساتھ پیدا ہوں گی، اور عمر گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ فعال بھی ہو جائیں گی. سب سے پہلے انسان کے اندر اشتہا بطن پیدا ہوتی ہے، شہوت شکم پیدا ہوتی ہے. پہلے دودھ پیتا ہے، پھر دودھ کے ساتھ ساتھ جو ہی بڑھتا جاتا ہے دوسری غذاؤں کی بھی اس کے اندر اشتہا پیدا ہوتی ہے. ایک مدت تک یہ بچہ صاحب ارادہ نہیں ہوتا، لیکن کچھ مدت گزرنے کے بعد صاحب ارادہ ہو جاتا ہے، اور اس کے ارادے کے اوپر اشتہا کی حاکمیت ہو جاتی ہے، شہوت کی حکمرانی آ جاتی ہے. یعنی اپنا تمام وجود و تمام اعضاء و جوارح شہوت کی خواہشات و شہوت کے مطالبات کی تکمیل میں صرف کرتا ہے. اشتہا چاہتے ہیں اس کو ٹافی کھائے، اشتہا اس کو کہتی ہے چاکلیٹ کھائے، اشتہا اس کو کہتی ہے ادھر جائے، کھیل کود کرے، شرارت کرے، شیطنت کرے، یہ سب اشتہا کے کام ہیں۔ اور جو جو انسان کا وزن بڑھتا ہے، وہ قد بڑھتا ہے، وہ جسم بڑھتا ہے اور حجم بڑھتا ہے انسان کا، اسی طرح سے انسان کے اندر بہت ساری چیزیں تقویت پاتی ہیں، طاقت و قوت پکڑتی ہیں، جن میں سے ایک اہم شعبہ اشتہا کا ہے۔ ہمارے بڑھنے کے ساتھ ساتھ اشتہا بھی بڑھتی جاتی ہے، اور بعض اوقات بڑھ کر اتنی طاقتور ہو جاتی ہے کہ انسان اس کے اختیار میں مکمل طور پر چلا جاتا ہے۔ وہیں پر اس اشتہا کو روکنے کے لیے خدا نے انسان کی فطرت میں ایک خاصیت رکھ دی ہے۔ شہوت انسان کے جسم میں ہے، شہوت انسان کی طبیعت میں ہے، شہوت انسان کے اس مادی حصے میں ہے، اور اس مادی شہوت اور طاقت کو روکنے کے لیے فطرت کے اندر ایک طاقت رکھی گئی ہے، جس کا نام عفت ہے، عفاف ہے، قف و نفس، قوت کنٹرول جس کو کہتے ہیں، جس سے اس نے اس خواہش شدید کو روکنا ہے اندر سے، اس کو عفت کہتے ہیں۔ یہ عفت البتہ حیا کا ظہور ہے، اگر شرم و حیا ہو انسان کے اندر، بنیادی چیز حیا ہے، حیا سے عفت پیدا ہوتی ہے، اگر حیا میں اعتدال آ جائے، انسان با حیا ہو، با شرم ہو، تو اس وقت انسان کے اندر عفت پیدا ہو جاتی ہے۔ اگر حیا نہ ہو اور حیا کے نہ ہونے سے بے شرمی آ جاتی ہے، عفت ساتھ ہی ختم ہو جاتی ہے۔ یعنی شہوت کو قابو میں رکھنے کے لیے انسان کے اندر کوئی ذریعہ نہیں ہے ابھی۔ عفت انسان کی زینت ہے۔ حیا کے بارے میں روایات ہیں، سابقہ حکمت نہج البلاغہ کی، اس کے ذیل میں تفسیر میں یہ روایت اشارہ کیا تھا، مختصر البتہ، اس حکمت کا حق بھی ادا نہیں ہوا، بہت مختصر مطالب اس میں ذکر کیے۔ حیا روایت کے اندر ہے کہ خداوند تعالیٰ نے حیا کو 10 حصوں میں تقسیم کیا، 10 حصے بنائے، اور 10 حصوں میں سے 9 حصے خواتین میں رکھے، ایک حصہ مردوں کو دیا ہے۔ وہیں پر ساتھ ہی یہ عرض کیا تھا، جس طرح حیا کے علاوہ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جنہیں خدا نے تقسیم کیا ہے مختلف طبقات میں، جیسے حسد ہے، حسد کے بارے میں روایت میں ہے کہ حسد کے بھی اللہ تعالیٰ نے 10 حصے کیے ہیں، اور ایک حصہ تمام مخلوق کے اندر تقسیم کیا ہے، 9 حصے مکمل طور پر صرف علماء کے اندر تقسیم کیے ہیں۔ حسد کے 9 حصے علماء کو دیے ہیں، اور باقی 10واں حصہ ساری مخلوق کو دیا ہے، پوری بشریت کو، انسانیت کو۔ اسی طرح عفت و حیا 10 حصے عورتوں کو دیے ہیں، عورت کو دیے ہیں، اور ایک حصہ حیا کا مرد کو دیا ہے۔ اس لیے عورت میں حیا بہت قوی ہوتی ہے، عورت میں حیا دیر پا بھی ہوتی ہے، عفت اس میں قوی ہے، لیکن بعض اوقات یہی عفت ختم ہو جاتی ہے، حیا انسان کی ختم ہو جاتی ہے، عورت ہو یا مرد، اور جب حیا ختم ہو جائے، عفت ختم ہو جائے، شہوت کا غلبہ انسان کے وجود پر آ جاتا ہے، اشتہا غالب آ جاتی ہے، اور یہ انسان بے شرم و بے حیا بن جاتا ہے۔ اور ایک اور روایت کے اندر ہے کہ جب حیا انسان کا ختم ہو جائے، تمام اچھی صفات انسان کے وجود سے نکل جاتی ہیں، چونکہ حیا کے پردے میں لپٹی ہوئی ہوتی ہیں، فطرت انسانی کے اندر خداوند تعالیٰ نے ان ساری صفات کو حیا کے پردے میں لپیٹ کر انسان کے وجود میں رکھا ہے۔ حیا کا پردہ جب ٹوٹتا ہے، سارے فضائل و سارے کمالات انسان کے وجود سے نکل جاتے ہیں، خالی ہو جاتا ہے، اور شر کا مجسمہ بن جاتا ہے، بے حیا انسان اور بے شرم انسان۔ کہ اس وقت سب سے بڑا خطرہ انسان کو یہی ہے، انسان کو، نہ صرف مسلمان کو یا شیعہ کو، انسان کو یہی خطرہ ہے، یہ تہذیب، اور اس تہذیب کے ذریعے یہ سب انسان کے حیا کو نشانہ بنائے ہوئے ہیں۔ حیا پیدائشی طور پر انسان میں ہے، لیکن ماحول اور تربیت اور سوسائٹی اور کلچر تہذیب، ثقافت، میڈیا، یہ سب مل کر اس حیا کو نابود کر دیتے ہیں، اور نسل بے حیا اور نسل بے شرم، اس سے کوئی توقع نہ رکھیں، اس کے اندر کوئی چیز نہیں رہے گی، نہ شجاعت باقی ہے، نہ غیرت باقی ہے، نہ حمیت باقی ہے، نہ احساس ذمہ داری باقی ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا اس انسان کے اندر، مکمل طور پر بے حیا انسان کے وجود سے ہر چیز نکل جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ جس طرح اگر انسان کے خون میں، رگ میں زخم آ جائے، انسان کی شریانیں زخمی ہو جائیں، بدن کا سارا خون اس سوراخ سے نکل جاتا ہے، اگرچہ تھوڑا سا سوراخ ہوا ہے شریانوں کے اندر، لیکن خون سارا بدن کا نکل جاتا ہے، وہ جسم مر جاتا ہے۔ یہی حال فطرت کا ہے کہ فطرت کا جب سوراخ ہو جائے، حیا نکل جاتی ہے، وہ حیا کے سوراخ سے تمام اچھی صفات انسان کے وجود سے نکل جاتی ہیں، وہ انسان مردہ حالت میں، مردہ ضمیر اور مردہ فطرت انسان بن جاتا ہے۔ عفت حیا سے پیدا ہوتی ہے، ثمرۂ حیا عفت ہے۔ حیا یا کہیں قوت اشتہا کے اعتدال کا نام عفت ہے۔ اگر انسان فقیر ہو، اپنے فقر کو سجاؤ، اپنی فقیری کو مزین کرو، عطا جمالیاتی پہلو فقر کے اندر بھی فراموش نہ کرو۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پیسے ہوں تو گھر سجائیں، اچھا گھر بنائیں، اس کے اندر ٹائلیں لگوائیں، ماربل لگوائیں، قیمتی پردے لگائیں، لیکن قرآن کا فرمانا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے، وہ ہادیان دین کا یہ فرمانا ہے کہ اگر آپ فقیر ہو، اپنے فقر کو بھی مزین کرو، آپ اپنے فقر کو سجاؤ۔ سجانے کے لیے، زینت کے لیے مال نہیں چاہیے، پیسہ نہیں چاہیے، عفت چاہیے۔ فقیر اپنی فقر کو عفت سے سجائے، عفت یعنی خودداری، پاک دامنی، کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے، کسی کے سامنے اپنی حاجت پیش نہ کرے، گدائی نہ کرے، اپنی شخصیت کو گرائے نہیں، گھٹیا شخصیت نہ بنائے، پست نہ ہو کسی کے سامنے، کسی لئیم، کسی فرمایا کے سامنے جا کر اپنے آپ کو حقیر نہ بنائے۔ اس کو کہتے ہیں خودداری، اس کو کہتے ہیں عفت و پاک دامنی۔ اگر فقیر ہو، اپنے آپ کو اس عفت کے ذریعے سے سجا کے رکھو، اور عفت امتحانوں میں بھی انسان کے کام آتی ہے، سختیوں میں بھی، کہ جو قوم سختیوں میں ہو یا جو خاندان امتحان میں مبتلا ہو جائے، ہوتا ہے بسا اوقات امتحان کسی خاندان پر آ جاتا ہے، بعض اوقات امتحان کسی قوم پر آ جاتا ہے، کسی فرد پر آ جاتا ہے، کسی طبقے پر آ جاتا ہے، اس کو عفت سے کام لینا چاہیے۔ اور امتحانوں میں جو عفیف ہوتے ہیں، ان کا امتحان مزین ہوتا ہے، خوبصورت ہوتا ہے، زیبا ہوتا ہے۔ جس طرح کربلا میں امتحان بہت خوبصورت تھا، جناب سیدہ ثانیہ زہرا نے یہ فرمایا تھا کہ خدا کی قسم میں نے اللہ کو بہت، اللہ کو میں نے بہت خوبصورت اور زیبا پایا ہے۔ کربلا میں یہ جمالیاتی پہلو، یہ حسن، کہ کس طرح وہ شہادتیں ساتھ مزین بھی تھیں، ان کے اندر زینت بھی تھی، ان کے اندر حقارت نہیں تھی۔ اور بہت اہم ہے کہ شہادت ایک طرف سے جس کے اندر مصیبت ہے وہ تلخی ہے، ساتھ اس کے اندر جمال و حسن بھی موجود ہو، حسین بھی ہو، ساتھ زیبا بھی ہو۔ اسی طرح وارثان شہداء جو سوگوار ہیں، اس سوگ کے ساتھ ساتھ اس سوگ کو مزین بھی کریں، اور اس کے اندر حقارت کا و پستی کا پہلو شامل نہ ہو۔ والتوازو زینت الحسب، حسب و نسب یعنی مقام، خاندانی مقام، اس کی زینت حسب کی توازو ہے، فروتنی ہے، غرور نہیں ہے، تکبر نہیں ہے، تکبر حسب کی نابودی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو اپنے حسب کو، اپنے خاندانی شرف کو آپ بلندتر کرو، توازو دکھاؤ دوسروں کے سامنے، فروتنی، فروتنی کے ذریعے اور انکسار کے ذریعے، جھکاؤ کے ذریعے، ملنساری کے ذریعے دوسروں کے سامنے اپنے حسب کو مزین کرو. اگر شرف ہے خاندانی شرف اس کو زیبا بناؤ، اس کو گھٹیا نہ بناؤ. والفصاحت زینت الکلام، اسی طرح کلام و گفتگو اس کو مزین کرو. قرآن کریم میں ہے کہ گفتگو کی زینت ایک حسن کلام ہے. قولوا للناس حسنا، بری زبان پر بات جاری نہ کرو، برا کلام نہ کہو، گالی مت دو، فوش تمہاری زبان سے ادا نہ ہو، تہمت بہتان و غیبت سے اپنی زبان کو آلودہ نہ کرو، گفتگو کو اپنی گفتگو کو بد قیافہ و بد شکل نہ بناؤ، بلکہ قولوا للناس حسنا، حسن و حسین و خوبصورت گفتگو کرو. اور ایک ادائیگی بہت اچھی ہو آپ کی گفتگو کی، گھٹیا کلام نہ ہو، اعلیٰ کلام ہو، مضمون بہت اچھا ہو، اور دوسرا ادائیگی بہت اچھی ہو. گفتگو کی اچھی ادائیگی کو فصاحت کہتے ہیں. ایسی گم گفتگو کرنا، غیر مفہوم گفتگو کرنا جو انسان کے لیے واضح نہ ہو، گول مول بات ہو، یہ اچھی گفتگو نہیں ہے، مزین گفتگو نہیں ہے. جیسے ڈپلومیٹ جیسی بات کرتے ہیں، ہر ملک کے ڈپلومیٹ عموماً ایسی بات بیان ایسا دیتے ہیں گول مول، جیسے کوئی چیز واضح نہیں ہوتی. یا عموماً لیڈر، سیاسی لیڈر، وہ واضح بات، سری بات نہیں کرتے، ان کی گفتگو کے اندر فصاحت نہیں ہوتی، کھل کے بات نہیں کرتے، روشن واضح و مبین گفتگو نہیں کرتے. جبکہ قرآن کریم نے انبیاء کے لیے ذکر فرمایا ہے کہ تم نے تبلیغ مبین کرنی ہے، کلام مبین پیش کرنا ہے، قرآن مبین ہے اور اس کی زبان عربی مبین ہے، اور قرآن تبیان ہے، قرآن بیان ہے، یعنی بالکل کھلا، صاف ستھرا، روشن، بغیر کسی ابہام اور اجمال کے دو ٹوک و فیصلہ کن بات کرتا ہے قرآن. ایسی بات جس کے اندر کوئی کنفیوژن موجود نہیں ہوتی، دو پہلو بات نہیں کرتا قرآن، جو بات کرتا ہے بہت صاف و شفاف کہہ دیتا ہے. قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، بہت واضح طور پر ان کو کہہ دیتا ہے کہ اے کافرو، جو جس چیز کی میں عبادت کرتا ہوں اس کی تم عبادت نہیں کرتے، جس کی تم عبادت کرتے اس کی میں عبادت نہیں کرتا. کہہ دو سامنے، کھل کے صاف فاسقوں کو، بے دینوں کو، لا دینوں کو صاف کہہ دو، لا اعبد ما تعبدون، جو جس راہ پہ تم جانا چاہتے ہو وہ ہمارا راستہ نہیں ہے، ہمارا راستہ کچھ اور ہے، تمہارا راستہ کچھ اور ہے. یہ نہ بتاؤ کہ بہت قریب ہیں دونوں راستے، جو بات ہم کرتے ہیں وہی آپ کرتے ہیں، جو آپ کہتے ہیں وہی ہم کہتے ہیں، بس تھوڑا سا بیچ میں فرق ہے. نہ خیر، بہت فرق ہے. آپ کا راستہ جہنم جاتا ہے، یہ حق کا راستہ بہشت میں جاتا ہے، وہ ہلاکت کی طرف جاتا ہے، یہ نجات کی طرف جاتا ہے. بس کس طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں یہ ایک راستے ہیں؟ اپنے سیاسی مفادات کے لیے حق کو دبا کر، حق کو ابہام کے ساتھ اور کنفیوژن کے ساتھ بیان نہ کرو، واضح و دو ٹوک بیان کرو. لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا راستہ، ہمارے لیے ہمارا راستہ ہے. فصاحت کے ساتھ، کلام کی زینت، گفتگو کی زینت فصیح گفتگو ہے، خوبصورت گفتگو ہے. اپنی گفتگو کو بھی مزین کرو. والعدل زینت الایمان، اپنے ایمان کو بھی مزین کرو، اپنا ایمان بھی زیبا بناؤ، آرائش کرو، خوبصورتی بناؤ اس کی. جس طرح میں نے اشارہ کیا کہ ہم ماحول بناتے ہیں، کبھی مجلس کا ماحول، جشن کا ماحول، اور کسی شادی کا ماحول بناتے ہیں، اس کو سجاتے ہیں، اس کو رنگا رنگ روشنیوں سے سجاتے ہیں، رنگا رنگ جھنڈیوں سے اس کو سجاتے ہیں، رنگا رنگ لباسوں سے اور بینروں سے اس کو سجاتے ہیں. اس ظاہر کی سجاوٹ سے زیادہ تاکید دین کی یہ ہے کہ اپنے باطن کو سجاؤ، اپنی فطرت کو ایمان سے سجاؤ، دلوں کو ایمان سے سجاؤ، اور ایمان کو عدالت سے سجاؤ. ایمان کی بھی زینت ہے، ایمان خود زینت میں سے ہے، جو دل کی زینت ہے، انسان کی فطرت و وجود کی زینت ہے، اور ایمان کی زینت عدالت ہے، کہ عدالت کے ذریعے اپنے ایمان کو سجا کے رکھو. وَسَّكِينَتُ زِينَتُ الْعِبَادَةِ، عبادت کو بھی مزین کرو، خوبصورت بناؤ اپنی عبادت کو، سجاؤ اپنی عبادتوں کو. مسجدیں سجا دی ہیں لیکن سجدے نہیں سجائے تم نے. مسجدوں میں آپ نے بہت کچھ ٹائلیں لگا دیں، رنگ کروا دیے، آرائش کا سامان لے آئے. ابھی چائنا مصروف ہے لوگوں کی زندگیوں میں سجاوٹ کا سامان بنانے کے لیے. آپ گھروں کو بھی سجاتے ہو، بلڈنگوں کو سجاتے ہو، امام بارگاہوں کو سجاتے ہو، ماحول کو سجا لیتے ہو، لیکن دین کا یہ فرمانا ہے کہ اپنی عبادت و اپنی بندگی کو بھی سجاؤ، اس کو بھی آرائش کرو، خوبصورت بندگی. پہلے بہت سارے گفتگو میں یا محافل مجالس میں آپ مومنین کی خدمت میں عرض کیا ہے کہ علماء روایات معصومین کی روشنی میں فقہ کی تین قسمیں یا تین درجے بیان کرتے ہیں، فقہ اصغر، فقہ اوسط اور فقہ اکبر. فقہ اصغر یہی فقہ ہے جو شریعت کے شرعی مسائل، توزیع المسائل میں حرام و حلال و واجب و مستحب و مکروہ، یہ سب فقہ اصغر کہلاتا ہے. اس کے بعد ہے فقہ اوسط. فقہ اوسط اخلاق، علم اخلاق کا نام ہے فقہ اوسط. اور تیسری ہے فقہ اکبر. فقہ اکبر علم الاسرار، عرفان کا نام ہے، روح عبادت. فقہ اصغر سے انسان عبادت کا ڈھانچہ قائم کرتا ہے، فقہ اوسط سے اس ڈھانچے کو آداب سے سجاتا ہے، آداب عبادت اس کے اندر اضافہ کرتا ہے. اور آداب جب آ جاتے ہیں عبادت کے اندر، پھر اسرار عبادت و روح عبادت و باطن عبادت و حقیقت بندگی اس کے اندر شامل کرتا ہے، جس سے انسان کی عبادت زندہ ہوتی ہے. اور جب عبادت زندہ ہوتی ہے، عبادت گزار بھی زندہ ہو جاتا ہے، اس کے اندر بھی زندگی آ جاتی ہے. تین فقہ پڑھیں گے تو ہماری عبادت درست انجام پائے گی، فقہ اصغر، فقہ اوسط و فقہ اکبر. کہ ابھی ہم بقول ملا رومی کے کہ ہفت شہر عشق را عطار گاشت، ما ہنوز اندر خمیں یہ کوچیم. ملا رومی یہ حسرت کرتے ہیں کہ عطار عشق کی سات وادیاں طے کر گیا اور ہم ابھی عشق کے پہلے شہر کے پہلے کوچے میں، وہ پہلے موڑ کے اندر حیران و پریشان اور وہیں پھنسے ہوئے ہیں، وضو ہی نہیں صحیح طریقے سے ہو رہا ہمارا. بعض اسی پہلے مرحلے میں فقہ اصغر میں ہی نہیں آیا ابھی تک، فقہ اصغر کے مطابق عبادت سے محروم، ڈھانچہ عبادت کا ابھی تک قائم نہیں کر سکے، ابھی تک عبادتوں کے احکام ہی یاد نہیں ہوئے. احکام کہاں سے یاد ہوں، احکام کے کسی منبع کے قریب ہی نہیں ہوئے، ابھی تقلید ہی شروع نہیں کی، ابھی تک سرے سے عبادت کے مفہوم کی طرف دھیان اور توجہ نہیں آیا، تو کس طرح سے ہم روح عبادت تک و روح بندگی تک پہنچیں گے. پہلا مرحلہ فقہ اصغر کو طے کرنا ہے، عبادت کے ڈھانچے کو، احکام سیکھنا، ان احکام کو اچھے طریقے سے ازبر کرنا اور ان احکام کے مطابق عبادت کرنا، عبادتیں خواہ نماز ہو یا غیر نماز، جو بھی عبادتیں ہیں. اس کے بعد ان عبادات کے آداب ہیں، آداب سے مزین کرو عبادتوں کو، خوبصورت زیبا و جمیل عبادتیں خداوند تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں انجام دو. اور تیسرا مرحلہ اسرار کا ہے، عبادت کی سجاوٹ. رسول اللہ فرماتے ہیں یہاں پر سکینہ ہے، سکینہ سکون سے ہے، سکون کا مطلب یعنی اطمینان، وقار، ٹھہراؤ، انسان کے وجود کے اندر ثبات. جب انسان با سکینہ و با وقار ہو جاتا ہے، اس وقت انسان کی عبادت میں زینت آ جاتی ہے. بعض لوگ ہیں عبادت کے اندر سکون نہیں ہے، سکینہ نہیں ہے، اضطرابات ہیں، کھٹکے ہیں، پریشانیاں ہیں، عبادت کے اندر آتے ہیں، داخل ہو جاتے ہیں، لیکن عبادت کی طرف توجہ نہیں ہوتا، ذہنی سکون نہیں ہے، قلبی سکون نہیں ہے، دھیان دکان میں ہے، دھیان کسی کام میں ہے، انہیں امور دنیاوی کے اوپر ہے، لہذا عبادت انجام دے جاتے ہیں لیکن انہیں لطف نہیں آتا، لذت نہیں محسوس ہوتی، سکینہ و اطمینان و وقار عبادتوں کے اندر نہیں ہوتا۔ رسول اللہ فرماتے ہیں اپنی عبادتوں کو سکینہ کے ذریعے و وقار کے ذریعے مزین کرو۔ والحفظ و زینت الروایہ، اور حفظ کرنا، یاد کر لینا، یہ روایت کی زینت ہے۔ یاد کر لو، روایات کو حفظ کر لو، اپنے حافظے میں محفوظ کر لو روایات کو۔ جن کا ذہنی حافظہ محفوظ ہے، اچھا ہے، وہ ذہنی حافظے میں محفوظ کر لیں، کہ یہ البتہ اتنا قابل اعتماد نہیں ہوتا، چونکہ خصوصاً جب ذہن میں اضطرابات زیادہ ہوں، پریشانیاں زیادہ ہوں، تو حافظہ متاثر ہو جاتا ہے، اس میں کوئی چیز بیٹھتی نہیں ہے، ٹکتی نہیں ہے، رکتی نہیں ہے۔ اس لیے حفظ کے اور بھی طریقے ہیں، روایات کے حفظ کے طریقوں میں سے ایک طریقہ یہ کہ انہیں لکھ لو۔ آپ علم کے بارے میں امیر المومنین کا ہی فرمانا ہے، العلم وحشیون، علم وحشی ہے، علم مانوس نہیں ہے، علم انسان سے دور بھاگتا ہے۔ تو اگر ایسی وحشی کو آپ نے اپنے پاس ہمیشہ رکھنا ہے، اس کو باندھ کے رکھو۔ جیسے کچھ جانور ہیں آپ کے ساتھ مانوس ہیں، ان کو گھر سے نکالیں پھر گھر واپس آ جاتے ہیں۔ جیسے بلیاں انسان سے بہت مانوس ہو گئی ہیں، بعض اوقات ان بلیوں کو گھر سے نکالتے ہیں لیکن وہ پھر گھوم کے گھر آ جاتی ہیں، چونکہ آپ سے عادت ہو چکی ہے، مانوس ہو چکی ہیں، اس لیے یہ بھاگتی نہیں ہیں۔ کچھ چیزیں بھاگتی ہیں، اگر آپ پرندے کبوتر پکڑ کے رکھیں یا یہ آزاد پرندے جنگلی پرندے پکڑ کے رکھیں گھر میں، طوطا، اس کو پنجرہ کھولیں، دروازہ کھولیں، بھاگ جاتا ہے، اڑ جاتا ہے، یہ وحشی ہے۔ وحشی کو پنجرے کے اندر محفوظ رکھو۔ علم کے بارے میں ہے کہ آپ اپنے ذہن پر زیادہ بھروسہ نہ کرو، چونکہ عموماً ہم مجالس سننے پر اکتفا کرتے ہیں و ٹھیک کرتے ہیں، چونکہ مجالس میں عموماً ذہنیت سب کی یہی ہوتی ہے کہ حفظ کرنے والی کوئی چیز تو ہے نہیں، تفریح ہے، تفریح کو کیا ذہن میں حفظ کریں گے آپ، وہی چیزیں جو بار بار سنی ہوئی ہیں وہی انہوں نے پھر سنانی ہے، ثواب کے لیے جانا ہے، کچھ دیر بیٹھنا ہے، ایسے نہیں ہوتا تھا۔ آئمہ خدا کی مجالس و رسول اللہ کی مجالس میں جو شرکاء مجلس تھے، وہ اگر ہماری طرح ہوتے، سننے پہ اکتفا کرتے، آج دین نام کی نہ کوئی آیت ہوتی، نہ کوئی روایت ہوتی، نہ کوئی حدیث ہوتی۔ ان کے حافظے تیز تھے، اور اس کے علاوہ وہ کتابت بھی کرتے تھے، جو کچھ سنتے تھے فوراً لکھ لیتے تھے، اور کبھی غفلت برتتے تو معصومین ان کو حکم دے دیتے، یہ بات جو میں کر رہا ہوں اسے لکھو، یاداشت کرو، آنے والوں کے سامنے اس کو پیش کرو جا کر۔ لیکن ظاہر ہے وہ گفتگو اور طرز کی ہوتی تھی، ہماری گفتگو اور طرز کی ہوتی ہے۔ ہم عموماً جو گفتگو ممبروں پر مجالس میں ہوتی ہے، وہ اس لیے کہ مومنین ایک مقدس اور ایک اچھی اور ایک دینی لحاظ سے یوں کہیں کہ ذہنی ایک تفریح حاصل کر لیتے ہیں، ورنہ انہیں بھی پتہ ہوتا ہے کہ مجلس کے اندر نوٹ کرنے والی کوئی چیز نہیں ہے جس کو ہم حوالہ یا ریفرنس کے طور پر نوٹ کریں جو ہمارے کام آئے۔ حدیثیں سنتے ہیں کس لیے؟ تاکہ ثواب ہو جائے، زیادہ سے زیادہ یہ سننے کا ثواب ہو جائے گا، اور عمل تو کرنا نہیں ہے، ان کو دہرانا نہیں ہے، ان میں غور و فکر نہیں کرنا، نہ یہ سارا جو کچھ بیان ہوتا ہے مجالس میں۔ عزیزان، خصوصاً جن مجالس کے اندر کوئی گفتگو ہوتی ہے، کوئی مطلب بیان ہوتا ہے، یاداشت کریں، حفظ کریں۔ حفظ کا طریقہ آسان ہے، پہلے مشکل تھا، آج آسان ہے۔ ذہن میں اگر حفظ نہیں ہوتا، کاغذ میں حفظ کر لیں، کاغذ میں اگر حفظ نہیں ہوتا، اپنے موبائلوں میں حفظ کر لیں۔ آج کل آپ کے پاس ڈیوائسز ہیں، ہر چیز، ان کے اندر حفظ کر لیں یہ گفتگو، اور پھر اس کو غور کریں، فکر کریں اس محفوظات کے اوپر۔ لہذا زینت الروایت والحفظ زینت الروایہ وحفظ الحجاج زینت العلم، دلیلوں کا محفوظ رکھنا، حجت کا محفوظ رکھنا، ذہن میں حفظ کرنا، یہ علم کی زینت ہے۔ اپنے علم کو مزین کرو، کس سے؟ استدلال سے۔ بعض اوقات انسان علمی بات کرتا ہے لیکن اس علمی بات کے لیے کوئی دلیل نہیں ہوتی، ہمیں پتہ ہوتا ہے یہ بات بہت اچھی ہے، اے کاش کوئی دلیل بھی اس کے لیے موجود ہوتی۔ دلائل ہوتے ہیں، ہمیں علم نہیں ہوتا۔ اپنے علم کو مزین کرو دلائل کے ساتھ،
جب گفتگو کرتے ہو مدلل گفتگو کرو، دلائل کے ساتھ گفتگو کرو، ثبوت کے ساتھ گفتگو کرو، حوالے کے ساتھ گفتگو کرو، بتاؤ سننے والے کو، بتاؤ کہ یہ مطلب ہے، یہ مدعا ہے، اس مدعا کے اس بات کے لیے یہ دلیل ہے میرے پاس۔ اگر آپ نے دلیل دے کر کسی مطلب کو بیان کیا، آپ نے مزین کر دیا، زیبا و خوبصورت بنا لیا، بغیر دلیل کے باتیں یہ خوبصورت باتیں نہیں ہیں، مزین و مدلل باتیں نہیں ہیں۔ وحسن الادب زینت العقل، حسن الادب، ادب کا حسین و زیبا ہونا یہ عقل کی زینت ہے۔ اپنی عقل کو بھی مزین کرو، جسم تو سنوار لیا، لباس سنوار لیا، گھر سنوار لیا، اپنا چہرہ سنوار لیا، چہروں کے سنوارنے کے لیے وہ گھروں کے لیے کتنا خرچہ کرتے ہیں، اپنی صورت کو، اپنی وجود کو، اپنی فطرت کو بھی سنواریں، اپنی حقیقت کو بھی سنواریں کہ دین سجاوٹ کے اس پہلو کو بہت اہمیت دیتا ہے، اس جمالیاتی حسن کو طلب کرتا ہے، اور اس کا نمونہ بھی قرآن نے پیش کیا۔ قرآن نے جمالیاتی سیرت ذکر کی ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی، جسے ہم نے الٹ سمجھا ہے، سب کے ذہنوں میں یہ بیٹھا ہوا ہے کہ یوسف کی رنگت بڑی خوبصورت تھی، یوسف کا چہرہ بڑا خوبصورت تھا، اور جو دیکھتے تھے یوسف کو انہیں یوسف آنکھوں میں بہاتے تھے۔ نہ عزیز من، نبی کا چہرہ یوسف، حضرت یوسف معصوم نبی خدا ہیں، اور وہ حسن خدا نے ایسا نہیں دیا جو عورتوں یا مردوں کی شہوت کو ابھارے، شہوت انگیز حسن نہیں تھا، عقل کو برانگیختہ کرنے والا حسن تھا، عقل کو ابھارنے والا حسن تھا یوسف میں۔ ورنہ وہ، ہم نے یہ سنا ہوا ہے کہ یوسف اتنے حسین تھے کہ عورتیں دیکھ کر مچل گئیں، اور عورتیں دیکھ کر سمجھ میں نہیں آئی، انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ دیے، سیب کاٹنا بھول گئیں، اور زلیخا نے پھر انہیں کہا کہ اس کی وجہ سے میں بھی اس پر فریفتہ ہو گئی تھی۔ یعنی وہ عاشق مزاج شہوانی عورتیں، ان کو زلیخا نے بلایا، زلیخا خود ایک شہوت ران مثلاً عورت کے طور پر، خوب اس نے یوسف کو دیکھا اور اس نے دعوت گناہ دی، جناب یوسف نے انکار کیا، زلیخا پر بلیم لگا، اس نے اپنا بلیم دھونے کے لیے عورتوں کو اکٹھا کیا اور سامنے سے یوسف کو گزارا، اور یوسف کو دیکھ کر عورتوں نے ہاتھ کاٹ لیے۔ ابھی تک ہمارے ذہن میں یہی بیٹھا ہوا تھا کہ جلد اور رنگت دیکھ کر عورتوں کی یہ حالت ہو گئی۔ خوب اگر یہ حالت رنگت دیکھ کر ہوتی تو پھر تو یوسف جہاں بھی جاتے عورتیں بے ہوش ہو جاتی دیکھ کر، عورتیں ہاتھ کاٹ دیتی، پاؤں کاٹ دیتی، سر کاٹ دیتی، جدھر سے یوسف گزرتے ادھر سے لاشیں لاشیں پڑی ہوتی۔ نہ عزیز من، نبی کے اندر حسن وہ نہیں ہے جو شہوت انگیز حسن کہ مرد دیکھے یا عورت دیکھے اور دیکھتے ہی اس کی شہوت بھڑک اٹھے، چونکہ حضرت یوسف جب بچپن میں کنعان میں تھے ایسا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا۔ یوسف جب کنویں میں گئے اور کنویں سے اس کاروان نے نکالا، اس وقت یوسف بچے تھے، چھوٹے تھے، نوجوان تھے، نوجوان زیادہ حسین ہوتا ہے چہرہ اس کا، چونکہ جب زلیخا کا ماجرا پیش آیا تو داڑھی بھی آ گئی تھی یوسف کی، اور مرد کی داڑھی سے اس کا حسن مند پڑ جاتا ہے چہرے کا، لیکن جب داڑھی نہ ہو زیادہ حسین ہوتا ہے۔ تو کاروان بے ہوش نہیں ہوا، کاروان ان کو لے کر آیا، مصر میں آ کر بیچا، مصر میں خریدار آئے، گاہک آئے، دیکھ کے چلے جاتے، اور کسی نے یوسف کو نہیں خریدا، کسی کی شہوت نہیں ابری یوسف کو دیکھ کر، کوئی خریدار تیار نہیں تھا یوسف کو خریدنے کے لیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہیں غلام چاہیے تھا گھر میں کام کرنے کے لیے، انہیں خادم چاہیے تھا جو سخت کام کرے، کھیتوں میں کام کرے، فیکٹریوں میں کام کرے، گھریلو کام کرے۔ خوب یہ ایک نازک سا مزاج بچہ جو لگتا ہے کسی ناز و نعمت میں پلا ہوا بچہ ہے، یہ کیسے کام کرے گا؟ اس لیے کوئی خریدار تیار ہی نہیں ہوا یوسف کو خریدنے کے لیے۔ آخر کار ایک جوڑا آیا، ایک فیملی آئی، انہوں نے بھی شوقیہ خریدا، انہوں نے دیکھا اس بچے کو کوئی بھی نہیں خرید رہا، باقی سارے غلام، یہ جوڑا آیا عزیز مصر اپنی خاتون کے ساتھ، انہوں نے دیکھا بچہ، شوقیہ خریدا، ضرورت کے تحت نہیں خریدا، کہا خرید لیتے ہیں، چھوٹا بچہ ہے، گھر میں رکھیں گے، ہماری اولاد نہیں ہے، شاید اس کو بچہ بنا لیں اگر اچھا نکلا، دیکھیں گے۔ اگر اچھا نکلا تو بچہ بنا لیں گے، بیٹا بنا لیں گے اس کو، منہ بولا، اس لیے خرید کر گئی، اور خریدا بھی کوڑیوں کے مول، وہ یوسف جس بھاؤ میں خریدا گیا وہ کوئی یوسف کی قیمت نہیں تھی کہ محاورہ بن گیا ہے، یوسف کی خریداری کوڑیوں کے مول خریدا، چونکہ بچہ تھا چھوٹا، غلامی کے قابل، نوکری کے قابل، ملازمت کے قابل، گھریلو کاموں کے قابل، سخت کاموں کے قابل نہیں تھا، اس لیے انہوں نے یہ بچہ خرید لیا، وہاں کسی کی شہوت نہیں ابری۔ پھر اس کے بعد جوان ہونے تک یوسف اس گھر کے اندر رہے، کوئی واقعہ پیش نہیں آیا، تائیں کہ یہی عورت جو خرید کے لے گئی اس پر شیطان غالب آیا اور اس کو شیطان نے اکسایا، اس نے یوسف کو آزمایا یا دعوت گناہ دی، اور یوسف نے وہاں پر سب کچھ ماحول گناہ کا موجود ہوتے ہوئے انکار کیا گناہ کا اور کیس بن گیا۔ اب اپنا دامن بچانے کے لیے یوسف کا دامن آلودہ کرنے لگی، زلیخا نے خود غلطی کی، لیکن اب غلطی کو چھپانے کے لیے ایک معصوم کے دامن کو آلودہ کرنے کے لیے تہمت لگائی، وہی کام جو آج بھی کثرت سے ہوتا ہے۔ آج بھی زلیخا سیرت لوگ جو خود غلطیاں کرتے ہیں اور اپنی غلطیوں پر پردہ ڈالنے کے لیے پھر معصومین کا حوالہ دیتے ہیں کہ یہ جو میں نے کیا ہے ایسا فلاں معصوم نے بھی کیا ہے۔ خوب، زلیخا نے اپنا دامن دھونے کے لیے معصوم کے دامن پر تہمت لگا دی کہ یوسف نے میرے اوپر حملہ کیا ہے۔ خوب، آخرکار ایک پاک فطرت بچے نے معاملہ سمجھا دیا، کہا کہ دیکھو کہ قمیض اگر آگے سے پھٹی ہوئی ہے تو پھر یوسف کو سیروار ہے، اگر پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے تو زلیخا کو سروار ہے، اور ثابت ہو گیا کہ زلیخا قصوروار ہے، اور آخرکار اس نے مان بھی لیا کہ یہ میرا ہیلا تھا، میرا مکر تھا، اور میں چاہتی تھی گناہ کروں، اس لیے میں نے یہ دعوت دی۔ حضرت یوسف نے انکار کیا اس گناہ سے اور اپنے پروردگار کے لطف و کرم سے محفوظ رہے وہاں پر۔ جب یہ ماجرا کھلا، عورتوں میں پھیلا، بدنامی ہوئی زلیخا کی، اپنی بدنامی دھونے کے لیے اس نے کہا کہ او جس کو میں نے دعوت گناہ دی ہے، تم دیکھو اس کو وہ ہے کون۔ جب وہ سامنے سے گزرا تو انہوں نے یوسف کو دیکھ کر وہ خود بے خودی کا عمل انجام دیا اور ہاتھ کاٹ دیے، قرآن کی آیت کے بقول۔ کس بات پر؟ کہا یہ فرشتہ ہے، نہ اس بات پر، اس کے چہرے کی رنگت ایسی ہے، خد و خال ایسے ہیں، جوانی کا روپ دیکھ کر، بلکہ یہ سیرت دیکھ کر کہ یہ جوان اور اس کو دعوت گناہ و ماحول گناہ اور ہر چیز گناہ کے لیے آمادہ، لیکن پھر بھی یہ گناہ نہیں کرتا۔ ان عورتوں نے کہا کہ یہ کوئی فرشتہ ہو سکتا ہے، انسان نہیں ہو سکتا، اکبر نہ ہو، انہوں نے بزرگ یا تکبیر کہا، اللہ کی کبریائی کا اقرار کیا، یا یوسف کو کہا یہ بہت بڑا ہے، بہت عظیم ہستی و شخصیت کا مالک ہے۔ یہ حسن سیرت یوسف تھا جس نے متاثر کیا، نہ حسن صورت یوسف۔ ہماری اس فلمی دنیا میں و فلمی ذہنیت کے اندر نہ صورت یوسف بہت حسین تھی۔ نبی شہوت انگیز نہیں ہوتا، نبی کو دیکھ کر نہ عورت کی شہوت ابھرتی ہے اور نہ مرد کی شہوت ابھرتی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ نبی جدھر سے گزرے پیچھے سے شہوت ران آرزو کریں کہ کاش ہم مثلا اس کے ذریعے سے تسکین کریں، نعوذ باللہ من ذالک۔ حسن سیرت یوسف تھی، سیرت یوسف اتنی مزین و خوبصورت تھی عزیز من۔ وحسن الادب زینت العقل، اپنی عقل کو مزین کرو، پہلے عقل کو زندہ کرو، عقل کو حاکم کرو اپنے وجود کے اندر، اپنے جسم و روح کی کائنات میں حکومت عقل کی برپا ہو، تمام شعبے، تمام غرائز، تمام اعضاء، تمام جوارح، تمام جوانے، تمام حواس عقل کی حکومت کے تابع ہوں۔ عقل فرمان روا ہے، عقل حاکم ہے، عقل ہادی ہے، بلکہ روایات کے الفاظ ہیں کہ عقل رسول ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی ہدایت کے لیے دو رسول مقرر کیے ہیں، ایک رسول خارجی اور ایک رسول داخلی باطنی۔ رسول باطنی کا نام عقل ہے۔ اس عقل کی حاکمیت ہو، کہ بہت کم لوگ ہیں جن کے اوپر عقل کی حاکمیت ہے، علم میں بھی اور عمل میں بھی. اشارہ میں ایک عرض کرتا ہوں ان عزیزوں کے لیے، جوانوں کے لیے، اس اشارے کو ممکن ہے کوئی سمجھ جائے. اور پھر اشارہ کہتے ہیں عقلان را اشارہ کافی، عقلوں کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے. عموماً آپ کہتے ہیں نا، ذہین لوگ جب کسی کا ایڈریس پوچھتے ہیں تو یہ کہتے ہیں بس آپ اشارہ کر دیں میں سمجھ جاؤں گا، اور آپ اشارہ کر دیتے ہیں اور وہ پہنچ جاتا ہے وہاں پر. کہ مجھے آپ پوچھتے ہیں کہ مثلاً بتاؤ کہ آج بریانی کہاں ہے، صرف اشارہ کر دو، پھر اس کے بعد مومن پہنچ جاتا ہے، مزید اس کو تفصیل بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی. خوب اسی طرح عقلوں کے لیے اشارہ کافی ہے عزیزان. عقل علم میں بھی و عمل میں بھی، دو جگہ پر عقل، اگر حاکمیت عقل کی ہو، انسان کا علم بھی الگ ہو جاتا ہے، انسان کا عمل بھی جدا ہو جاتا ہے. اگر عقل ہو، ابھی جو ہمارے پاس علم ہے یہ عقل نے حاصل نہیں کیا، یہ علم جس کے پاس بھی ہے یہ علم حواس کے ذریعے سے ہے، وہ خیال کے ذریعے سے ہے. حواس اور خوال، خیال، دو ہمارے پاس ڈیٹیکٹر ہیں علم کے لیے. جتنی معرفت ہے، جتنی علوم ہیں، جتنے امتحان پاس کیے ہیں، جتنی ڈگریاں لی ہیں، آپ یونیورسٹی پاس کی ہے، آپ پڑھ لکھ کے ڈاکٹر بن گئے، ماسٹر بن گئے، پروفیسر بن گئے، لکھاری بن گئے، سخنور بن گئے، خطیب بن گئے، علم دین پڑھا، جو بھی پڑھ کر جہاں جا پہنچے، اکثر کا علم وہی علم ہے جو حواس کی مدد سے حاصل کیا ہے اور جو خیال کی مدد سے حاصل کیا ہے. ابھی وہ علم کا شعبہ باقی ہے جو عقل نے حاصل کرنا ہے. عقل کا علم الگ ہے، عقل کا خوراک الگ ہے. عقل دو علم ہیں جو عقل سے حاصل ہوتے ہیں، توجہ فرمائیں ان کی طرف. دو علم ہیں جو عقل سے حاصل ہوتے ہیں، ایک علم ریاضی اور ایک علم فلسفہ. یہ دو علم عقل سے حاصل ہوتے ہیں. اگر کوئی ان علوم میں مہارت رکھتا ہے، وہ عقلی علم، علوم عقلیہ تک قریب پہنچ گیا ہے. باقی جو علوم ہیں یہ علوم عقلیہ نہیں ہیں، علوم حسیہ ان کو کہتے ہیں، اور علوم خیالیہ ان کو کہتے ہیں، اور علوم ظنیہ ان کو کہتے ہیں. ظنونات ہیں، تخمینے ہیں، اندازے ہیں، علوم عقلی نہیں ہیں. علوم عقلیہ خوب پابندی ہے، ظاہر ہے علوم عقلیہ پر بین لگا ہوا ہے، سینکشن ہے، فتاوی، مفتیوں نے فتوے دیے ہیں کہ آپ صرف حسی علوم حاصل کرو، علوم عقلیہ حاصل نہیں کرنے، چونکہ علوم عقلیہ کی طرف اگر گئے تمہاری عقل جاگ پڑے گی، اور جب عقل جاگ پڑے گی تم عقل مند ہو جاؤ گے اور عاقل ہو جاؤ گے، اور عاقل کوئی بھی پھر مفتیوں کی بات کے پیچھے نہیں چلتا. اس لیے انہوں نے پہلے ہی عقل پر پابندی لگائی ہوئی ہے کہ عقل سے کام لیتے ہی دین سے باہر ہو جاؤ گے تم. اس لیے لوگوں نے خود سے رضاکارانہ طور پر بھی عقل پر تالے لگا دیے، جس طرح قرآن مجید نے کہا کہ ان کے دلوں کے اوپر تالے لگے ہوئے ہیں، بل علی قلوب اقفالها، تالے لگے ہوئے، بڑے بڑے چابیاں، در خیبر جتنی بڑی چابیاں ہیں اور تالے ہیں، اور یہ تالے کھلنے بھی نہیں، انہوں نے عقل سے کام بھی نہیں لینا. علوم عقلیہ الگ علوم کا نام ہے، عقلی علوم. ایمان، اعتقاد، خدا شناسی، کائنات شناسی، انسان شناسی، حقیقت شناسی، ہستی شناسی، یہ عقلی علوم کہلاتے ہیں. آنکھیں نہ بھی ہو تو یہ سمجھ میں آ جاتے ہیں، کان نہ بھی ہو تو یہ سمجھ میں آ جاتے ہیں، چونکہ یہ فقط خالصتاً عقل کے ذریعے سے انسان سمجھتا ہے ان کو. یہ خوراک عقل ہے، مخاطب ان علوم کا عقل ہے، ان کو علوم عقلیہ کہا جاتا ہے. علم ریاضی کو اس وجہ سے ریاضی کہتے ہیں، ورزش کو، ریاضت ورزش، عربی زبان میں ریاضی کا مطلب ایکسرسائز، ریاضت یعنی ایکسرسائز. اس علم کا نام اس لیے رکھا ہے ریاضی، اردو میں، فارسی اور عربی میں، چونکہ عقل کی مشق کے لیے تھا یہ علم، عقل کو مشق کرانے کے لیے تھا. جس طرح بہت سارے ابھی کھیلوں کے بارے میں، گیموں کے بارے میں اہل کھیل یہ معلومات دیتے ہیں، اضافہ کرتے ہیں اپنی معرفت کھیلوں کے متعلق، وہ یہ کہتے ہیں کہ بعض کھیلیں جو آج کھیل بن گئی ہیں، یہ کھیل نہیں تھیں، یہ کسی اور کھیل کے لیے تیاری، ایکسرسائز تھی. مثلا اصل کھیل کوئی اور تھا، اس کھیل کے لیے بدن گرم کرنا تھا، بدن گرم کرنے کے لیے ایک ایکسرسائز رکھی ہوئی تھی، وہ ایکسرسائز خود آج ایک کھیل کا گیم کا درجہ اختیار کر چکی ہے. علم ریاضی ذہن کی مشق تھا، عقل کی مشق کے لیے تھا، عقل کی مشق کے لیے، چونکہ ریاضی خیالات سے سمجھ میں نہیں آتا، یہ علم حواس بھی اس کے اندر اتنے دخیل نہیں ہیں حواس. علم ریاضی اور اس کے تمام جتنے شعبے ہیں، الجبرا ہے، جیومیٹری ہے، اور حیات ہے، اور اس کے اندر اور بہت ساری ڈیٹیلز ہیں، یہ ساری عقلی علوم ہیں. مشق عقل کی ہوتی ہے، عقل جب مشاق ہو جائے اور جب ورزیدہ ہو جائے، ورزش کر لے، اس کو پھر عقلی چیزیں سمجھ میں آتی ہیں، دلائل اس کو سمجھ میں آتے ہیں. عقلی علوم میں ایک اہم علم فلسفہ ہے، جو پاکستانیوں کے لیے مطلقہ ممنوع ہے، چونکہ ایک تو فلسفے میں روٹی نہیں ہے، سکوپ نہیں ہے فلسفے کا، روٹیاں نہیں ہیں. معروف ہے علمی اداروں کے اندر کہ جس طرح پہلے کہتے تھے پڑھو فارسی بیچو تیل، ابھی کہتے ہیں کہ پڑھو فلسفہ اور تیل بھی نہیں ہے بیچنے کے لیے آج کل، تو چونکہ تیل بھی کوئی خریدتا نہیں ہے. ایسا علم پڑھو جس کے اندر روٹیاں ہیں. حوزوں میں، دینی مدرسوں میں بھی فلسفہ نہیں پڑھتے، کہتے ہیں بھوک مرو گے، کیوں کہ خمس تو دینا نہیں کسی نے تمہیں، آج تک کسی فیلسوف کو کسی نے کوئی خمس نہیں دیا، زکات نہیں دیتے، صدقہ نہیں دیتے، فیلسوف کو کرایہ نہیں دیتے ٹیکسی کا، گاڑی کا. لیکن دوسرے علوم ہیں ان کو سب کچھ جا کے دے دیتے ہیں، جی آپ یہ لے لیں. لہذا ظاہر ہے ایک تو اس میں روٹی نہیں ہے، کھانا نہیں ہے اس کے اندر، سکوپ نہیں ہے علوم عقلی کے اندر، دوسرے علوم میں ہے. اور پھر اور وجوہات ہیں بہت ساری، تنگ نظری و جہالت و تنگ دلی و تعصب، جس وجہ سے یہ بنیادی علم، مادر علوم، رئیس العلوم، ام العلوم، یہ علم ایک پوری قوم اس سے محروم چلی جا رہی ہے. اور اس وجہ سے اس ملت و قوم و مملکت و ریاست کی کوئی علمی و نظریاتی بنیاد نہیں ہے، چونکہ بنیاد بنانے کے لیے جو علم چاہیے فاؤنڈیشن کے لیے، وہ علم ممنوع ہے پاکستان کے اندر، بے حکم مفتیاں نے مفت خور، یہ علم ممنوع ہے، یہ علم پڑھو گے تو تم حرام کے مرتکب ہوئے ہو. لیکن یہ طے ہے، اب جتنے منع کریں اس کو، بقول اس سائنسدان کے جس نے کہا تھا زمین سورج کے گرد گھومتی ہے اور نہ سورج زمین کے گرد گھومتا ہے، اسے کہا گیا کافر ہو گئے ہو، توبہ کرو تم، ورنہ ابھی سزائے موت ہے تمہیں. تو اس نے جان بچانے کے لیے توبہ کر لی، اور توبہ کرتے ہوئے زیر لب توبہ اس نے یہ کی کہ میں توبہ کرتا ہوں اس نظریے سے کہ زمین سورج کے گرد گھومتی ہے، بلکہ سورج ہی زمین کے گرد گھومتا ہے، اور ساتھ زیر لب کہا کہ میری توبہ سے زمین گھومنا نہیں چھوڑے گی، چونکہ میں توبہ تم کرا رہے ہو مجھے تلوار کے زور پر، نیزے کے زور پر، گن پوائنٹ پر، لیکن زمین پھر بھی سورج کے گرد گھوم رہی ہے، میری توبہ سے زمین اپنی حرکت روکے گی نہیں. کسی فتویٰ سے فلسفے کو حرام قرار دینے سے اس کی حیثیت ختم نہیں ہو جاتی. عزیزان من، اس وقت ہماری سوسائٹی، ہماری انڈسٹری کیوں نابود ہو گئی ہے؟ چونکہ آپ کی سوسائٹی ڈسٹرب ہے. سوسائٹی کیوں ڈسٹرب ہے پاکستان کی؟ اس لیے کہ سوسائٹی کو سوشل فاؤنڈیشن نہیں ملی. اور اس سوسائٹی کو سوشل فاؤنڈیشن کیوں نہیں ملی؟ چونکہ سوشل سائنسز کوئی پڑھتا نہیں، پڑھاتا نہیں ہے، سوشل سائنسز میں روٹیاں نہیں ہیں، سوشل سائنسز میں سکوپ نہیں ہے. لہٰذا تم نے نیچرل سائنسز پڑھنی ہے جن میں جاب ملے، روٹیاں تم کماؤ. سوسائٹی جب ڈسٹرب ہو تو انڈسٹری بھی بنگلہ دیش منتقل ہو جاتی ہے، انڈسٹری بھی چائنا منتقل ہو جاتی ہے. جہاں سوسائٹی کی بنیادیں نہ ہوں وہاں ہر چیز، زراعت بھی درہم برہم ہو جاتی ہے، ٹیکنالوجی بھی بنیاد و ناپائیدار ہو جاتی ہے، امن و امان بھی ختم ہو جاتا ہے، اور مذہب فتنوں کی آماجگاہ بن جاتا ہے. جو سوسائٹی نہ بنا سکیں، سوسائٹی کی بنیاد نہ حاصل کر سکیں، کہاں سے آئے گی سوسائٹی کی بنیاد؟ سوسائٹی کی بنیاد کے لیے یہ علوم ہیں، اور ان علوم کی ماں فلسفہ ہے. یہ جب تک بیداری و شعور پیدا نہیں ہوتا اس قوم کے اندر، رسومات سے کوئی سوسائٹی نہیں چل سکتی، رسومات سے نہ اس کی دنیا چل سکتی ہے، نہ اس کا دین چل سکتا ہے، نہ اس کا ملک چل سکتا ہے، نہ اس کی مملکت چل سکتی ہے. آج دیکھ رہے ہیں آپ اپنی اقتصاد کیسے حاصل کر رہے ہیں، سیاست کیسے کر رہے ہیں، آپ کا معاشرہ اور روزانہ خبریں کیا آپ کو مل رہی ہیں، ایسی ناپائیدار سوسائٹی جس کے اندر کسی قسم کا ثبات نہیں ہے، جو لوگ وعدے دیتے ہیں یہ ثبات ہو جائے گا، ہمیں ووٹ دو پاکستان ٹھیک ہو جائے گا، خوب آپ سمجھتے ہیں ان کی بات کا معنی، جملہ سمجھتے ہیں آپ کو، یہ وہی جیسے ضیاء الحق نے کہا تھا اگر اسلام پسند کرتے ہو تو میں 5 سال کے لیے تمہارا صدر ہوں، اگر اسلام پسند کرتے ہو تو 5 سال کے لیے، اگر نہیں پسند کرتے 10 سال کے لیے تمہارا صدر ہوں میں، اور بن گیا، اسلام کے نام پر ضیاء الحق صدر ہے۔ اب ساری دنیا کے سائنسدان مل بیٹھ کر رابطہ تلاش کریں کہ اسلام پسندی اور ضیاء الحق کی حکومت میں کیا رابطہ ہے، میں سمجھتا ہوں قیامت تک کشف نہیں ہو سکے گا چونکہ کوئی رابطہ نہیں ہے، اور یہی ضیاء الحق کا نظریہ ہر سیاستدان کے ذہن میں ہے، ہر سیاسی کے ذہن میں ہے کہ ہمیں ووٹ دو پاکستان بچ جائے گا، ہمیں ووٹ دو اسلام بچ جائے گا، ہمیں ووٹ دو قوم بچ جائے گی، ہمیں ووٹ دو امن و امان قائم ہو جائے گا۔ تمام دنیا کے سائنسدان مل بیٹھ کر ان دو باتوں میں رابطہ تلاش نہیں کر سکتے، چونکہ رابطہ کوئی ان میں آپس میں ہے نہیں ہے، سوائے اس مالی خلیائی ذہن کے جس کھوپڑی میں یہ بات آ گئی ہے۔ بنیاد علوم عقلی ہیں، عرض کر رہا تھا عقل دو ہیں، ایک وہ عقل جو علم کے لیے چاہیے، کہ ابھی علوم عقلی الگ ہیں، یہ علوم حسی ہیں جو ہم پڑھ رہے ہیں، علوم خیالی ہیں جو ہم پڑھ رہے ہیں، علوم تخمینی و ظنی ہیں جو ہم پڑھ رہے ہیں، اور اس لیے آسان بھی لگتے ہیں، اگر عقل کی بات ہو دشوار لگتی ہے۔ یہ ایک عقل ہے، اور ایک عقل وہ ہے جو اعمال عقلیہ کرواتی ہے انسان سے، عقلی کام، جس طرح علوم ہمارے حسی ہو گئے، حسی علوم ہمیں بہت سمجھ میں آتے ہیں، جتنے حسی علوم میں پڑھائیں فوراً سمجھتے ہیں، عقلی علوم سمجھ میں نہیں آتے، چونکہ عقل تک جب بات پہنچتی ہے ہم ہینگ ہونا شروع ہو جاتے ہیں، ابھی ہے نا ہینگ آپ سارے یا نہیں ہے؟ اگر انسان عقل رکھتا ہو، وہ عقل فعال ہو، وہ عقل نے ورزش کی ہوئی ہو، عقل مشاق ہو، عقل کو عقلی بات سن کر بہت لطف آتا ہے، عقل تازہ ہو جاتی ہے، عقل کی خستگی دور ہو جاتی ہے۔ روایت میں ہے کہ جب تم دل تھک جاتے ہیں، قلوب تھک جاتے ہیں، اذہان تھک جاتے ہیں، ان للقلوب اقبالا و ادبارا، امام فرماتے ہیں کہ دل بھی انسان کے ادبار و اقبال ہے، یعنی کبھی آمادہ ہوتے ہیں کبھی آمادہ نہیں ہوتے، جب آمادہ نہیں ہوتے کیا کریں؟ امام فرماتے ہیں کہ جب آمادہ نہیں ہوتے تو ان کی تھکاوٹ کو دور کرو، کس کے ذریعے؟ ان کی تھکاوٹ دور کرو طرائف الحکم کے ذریعے، یعنی تازگی بخش حکمتوں کے ذریعے، ایسی حکمتیں لوگوں کو سناؤ کہ جو ان کی روحوں کو دلوں کو تازہ کر دیں۔ لیکن ابھی آپ کمپیوٹر استعمال کرتے ہیں کہ اگر لو کمزور سسٹم میں ہیوی فائل اگر آپ لوڈ کر دیں تو سسٹم ہینگ ہو جاتا ہے، اب یہی ہوتا ہے، اگر عقل کمزور ہو، بات وزنی ہو یا بات عقلی ہو اور ادھر خیال ہو، خیال کو عقلی فائل سمجھ میں نہیں آتی، وہ ہینگ ہو جاتا ہے۔ عقل کی تقویت کریں، عقل کو بنیاد بنائیں، اور عقل کو امام فرما رہے مزین کریں، اور ایک عقل ہے عمل کے لیے، جو انسان کو عقلی عمل کرواتی ہے، حماقت سے دور کرتی ہے، جیسا اشارہ کیا تھا کہ پاکستان میں اس وقت حماقت کی اسٹریٹجی ہے، پاکستان کی اسٹریٹجی اگر اس کا نام تجویز کرنا چاہیں، اس علمی نام، اس کا نام ہے حماقت اسٹریٹجی، اس کی یہ قسم ہے خاص حماقت کی اسٹریٹجی، سیاست میں، معاشرت میں، معیشت میں، سیاست میں، مذہب میں، ہر شعبے میں حماقت کے مطابق عمل کرنا، احمقانہ عمل، احمقانہ طریقے سے مملکت و احمقانہ طریقے سے سارے امور معاملات، حماقت سے نکلنے کے لیے حکمت کی ضرورت ہے، اور حکمت کی اسٹریٹجی کے لیے عقل کی ضرورت ہے، لیکن نہ وہ عقل جس کا کام فلسفہ و ریاضی پڑھنا ہے، وہ انسان کو عملی اسٹریٹجی نہیں دے سکتی۔ عقل دوم ہے، عقل دیگر ہے، اس کا نام ہے عقل عملی، یعنی وہ عقل جو انسان کو عقلی عمل سکھاتی ہے و کراتی ہے۔ کہ میں نے اشارہ کیا تھا کہ گھروں میں تجربہ کر لیں، جن جن گھروں کے اندر لڑائی ہے، جن میں جنگ ہے، خواتین ہیں، مرد ہیں، بچے ہیں، ماں باپ ہیں اور بھائی ہیں، کوئی گھر ایسا نہیں ہے جس کے اندر گھریلو چپکلش نہ ہو، کس طرح سے دور کریں؟ ہوتی کیوں ہے یہ چپکلش؟ حماقت کی وجہ سے، کسی ایک کی بیوقوفی کی وجہ سے۔ ایک آدمی بیوقوفی کی بات کرتا ہے، میل یا فی میل، دوسرا جواباً بیوقوفی کا جواب بیوقوفی سے دیتا ہے، ایک تانا لگاتا ہے، دوسرا تانے کا جواب سخت تانے سے دیتا ہے، اینٹ کا جواب پتھر سے دینا۔ ساس نے کوئی بات کی، بہو نے اینٹ کا جواب پتھر سے دیا، بہو کی زبان سے کوئی بات نکل گئی، ساس نے اینٹ کا جواب پتھر سے دیا۔ اب اس طرح احماقت سے، احمقانہ طریقوں سے اور رویوں سے جھگڑا کھڑا ہو جاتا ہے اور آخر کار طلاقوں تک اور خاندان کی دوریوں تک اور دشمنیوں تک اور جدائیوں تک بات جا پہنچتی ہے، موت مرگ ختم کر دیتے ہیں اور ایک دوسرے کے جنازوں میں بھی حاضر نہیں ہوتے اور وصیتوں میں بھی لکھ جاتے ہیں کہ فلاں میرے جنازے میں اور میرے گھر میں نہ آئے۔ میں اپنی نسلوں کو بھی کہہ جاتا ہوں کہ میرے بھائی کے بچوں سے نہیں ملنا، میرے بھائی کے قریب نہیں جانا۔ کیوں بھائی سے اتنے دور ہو؟ حماقت کی وجہ سے، یا اس سے بے وقوفی ہوئی، یا اس سے بے وقوفی ہوئی، یا دونوں سے بے وقوفی ہوئی۔ حکمت کا تجربہ کریں گھروں کے اندر، حکمت کا تجربہ کریں۔ آپ جہاں جہاں کوئی مشکل ہے، الجھن ہے گھریلو، سلجھن عقل کے اندر ہے۔ الجھنیں بے وقوفی کھڑی کرتی ہیں، سلجھاؤ عقل کی طرف سے ہے۔ زندگیوں میں عقلانیت کو لو حاکم کرو، اور یہی کام آپ کی سیاست، آپ کے مذہب اور آپ کے دین میں۔ عزیزان، پاکستانی قوم کی مشکل یہ ہے کہ عقلانیت اس میں بہت کم ہے، ضعیف ہے، نہ ہونے کے برابر ہے، جذباتیت ہے۔ سیاست بھی جذباتیت، مذہب بھی جذباتیت، ہر عمل جذباتیت سے کرتے ہیں، عقلانیت سے کام نہیں لیتے، عقل سے کام نہیں لیتے۔ جو کام کریں گے حماقت کے تحت کریں گے۔ حکمت جواب ہے، وہ حکمت توڑ ہے اس کا، حماقت کا۔ حکمت کے لیے عقل کی ضرورت ہے، چونکہ خیال اور شکم اور باقی چیزیں یہ حکمت نہیں کر سکتی، ان کا کام باقی سارے کام کرنا ہے، لیکن حکمت عقل کے اختیار میں ہے۔ اس وجہ سے پہلے عقل کو فعال کرو، عقل کو ایکٹیو کرو، اور تمام اعمال انفرادی، اجتماعی، خاندانی، دینی، سیاسی، ان کو عقل کی بنیاد پر لے آؤ۔ جب عقل کی بنیاد پر آئیں گے تو عقل کو مزین کرو، کس سے؟ حسن ادب سے۔ عقل کو مزین کرو، زینت دو عقل کو حسن ادب سے۔ ادب ان قواعد و صفات و اصولوں کو کہتے ہیں جو انسان کے عمل کی خوبصورتی کا باعث بن جاتے ہیں۔ ہندی میں یا اردو زبان میں آداب، اٹھ کے کسی کا احترام کرنا یا ہاتھوں سے اشارے کر دینا، جیسے آپ کے ہاں آداب کا ایک خاص طریقہ ہے، اظہار آداب کا خاص طریقہ ہے۔ جاپانی دورے ہو جاتے ہیں ادب کے طور پر، جب وہ کسی کو ادب کرنا ہو تو رکوع میں چلے جاتے ہیں۔ پاکستان میں یا سندھ میں ہے کہ دونوں ہاتھ جوڑ لیتے ہیں، دونوں ہاتھ جوڑ لینا کسی کے سامنے یہ ادب ہے۔ ہندوستان میں بھی ایسا ہی ہے، اکثر ہندوستان میں دونوں ہاتھ جوڑ لیتے ہیں اور یہ ہاتھ جوڑنا نہایت ادب ہے۔ یہاں اور ہندوستان کے بعض علاقوں میں ہاتھ سے اشارے کر دینا یہ آداب بجا لانا ہے، یا کسی کے لیے اٹھ کے کھڑے ہو جانا آداب بجا لانا ہے۔ یہ ہندوستانی آداب ہیں، یہ ہمارے لوکل اصطلاح ہے آداب کی، قرآن کی یہ اصطلاح نہیں، دین کی یہ اصطلاح نہیں کہ دورے ہو جائیں، رکوع میں چلے جائیں، ہاتھ جوڑ لیں، یا کسی انسان کو سلوٹ کریں یا سلام کریں۔ یہ ہندوستانی ادب ہے، قرآنی ادب، دینی ادب، اسلامی ادب یہ ہے کہ اپنے عمل کو ایسی صفات سے مزین کرو جو باعث زینت و حسن عمل بن جائیں، جس سے آپ کا عمل خوبصورت ہو جائے۔ اپنی گفتگو کو آداب سے مزین کرو، اپنی سماعتوں کو، سننا بھی ایک عمل ہے، اس کو بھی مزین کرو ایسی صفات کے ساتھ، آنے کو، جانے کو، چال چلن اور تمام رویے آپ کے مزین ہو ان صفات حسنہ سے۔ ان کو کہتے ہیں آداب۔ ان آداب حسنہ میں سے کچھ آداب ہیں عقل کے لیے کہ اپنے عقل کو مزین کرو، زیبا بناؤ، خوبصورت بناؤ. اس لیے رسول اللہ فرماتے ہیں وحسن الادب زینت العقل وبسط الوجه زینت الحلم، اپنے اندر حلم پیدا کرو اور اس حلم کو مزین کرو، زیبا بناؤ، خوبصورت بناؤ، حسین، نہایت حسین بناؤ. حلم آپ کی شخصیت کی زینت ہے، آپ کے جسم کی نہ، آپ کے جسم کی زینت آپ کا لباس ہے، آپ کے جسم کی زینت آپ کا بناؤ سنگار ہے، آپ کے جسم کی زینت یہ رنگ ہے، رنگ برنگی کپڑے ہیں یا جو آپ نے اپنا حلیہ بنایا ہوا ہے. لیکن آپ کی فطرت، آپ کی روح، آپ کے وجود کی حقیقی زینتوں میں سے ایک زینت حلم ہے. حلم ہے کے ساتھ، ہے جیم والی، ہے جیمی حلم، اس کا مطلب ہوتا ہے بردباری، اس کا مطلب ہوتا ہے قوت برداشت، قوت تحمل، کہ انسان تمام ناگواریاں و ہر وہ چیز جو بظاہر انسان کو ناگوار و ناقابل برداشت لگ رہی ہے اس کو برداشت کرے انسان، اس کو حلم کہتے ہیں. یعنی کوئی چیز سنی آپ نے، اس کو آگے نہ منتقل کرو. علم کے بعد حلم ضروری ہے. اگر انسان میں علم آ جائے، حلم نہ آ جائے، پھٹ جاتا ہے انسان. ہلکے انسان میں، سبک انسان میں، کمزور انسان میں اگر علم پیدا ہو جائے تو وہ حلم کے بغیر پھٹ پڑتا ہے. بعض دعاؤں میں امام ائمہ اطہار نے بارگاہ خداوند تبارک و تعالیٰ میں حمد و ثنا کی ہے پروردگار کی، الحمدللہ علی حلم ہی بعد علم، حمد ہے خدا کی کہ تمام حقائق کا علم رکھتا ہے، لیکن تمام حقائق کا علم رکھنے کے باوجود اتنا حلیم ہے. وہ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو آگاہ ہونے کے بعد حلم سے کام لے. حلم کا میں سادہ الفاظ میں تشریح کروں، بیان کروں، تاکہ بات آسان ہو جائے اور آپ سمجھ جائیں بات کو. بعض لوگ ہوتے ہیں سب کچھ جانتے ہوئے انجان بن کے رہتے ہیں. کچھ لوگ انجان ہوتے ہیں، کچھ بھی نہیں جانتے لیکن بہت ہی جانکار اور بہت ہی دانا بننے کی کوشش کرتے ہیں. اکثر لوگ ہوتے ہیں نا ایسے، کسی مجلس محفل میں بیٹھیں گے، جو بات چھڑے ہر چیز کے بارے میں معلومات دینے کی کوشش کریں گے. مجھے پتا ہے، فرض کریں یہ جو کلنگ ہو رہی ہے واقعات کیسے ہو رہے ہیں، ایسی گفتگو کریں گے جیسے یہ وہاں کھڑا ہوا تھا، دیکھ رہا تھا آنکھوں سے، یہ فلاں نے کیا، فلاں نے کیا، اس طرح سے کیا، وہ ادھر گیا تھا، ادھر گیا تھا. صرف یہ کہ تاثر دینا چاہتا ہے کہ میں اپ ڈیٹ ہوں، مجھے یہ ساری باتیں معلوم ہیں، اندر کی باہر کی ساری کہانی مجھے معلوم ہے. دانا نہیں ہے، انجان ہے، جانکاری نہیں رکھتا لیکن جانکار بننے کی کوشش کرتا ہے. تاثر یہ دیتا کہ میں سب کچھ جانتا ہوں. کسی شہر کا نام لے لو، اس کے بارے میں گفتگو کرے گا، کسی جانور کا نام لے لو، اس کے بارے میں گفتگو کرے گا، کسی ڈیوائس کا نام لے لو، اس کے بارے میں گفتگو شروع کرے گا، کسی دوا کے بارے میں. اس کی زبان پر آج تک یہ لفظ نہیں آیا کہ یہ شے میں نہیں جانتا. ہر چیز کے بارے میں، اور ہر چیز کے بارے میں بے تکی ہی بیان کرتا ہے غلط باتیں، کیونکہ اس کو پتہ ہے سامنے والے بھی یہ باتیں نہیں جانتے، انہیں بھی نہیں معلوم. اس لیے ایسے ماحول میں اپنے آپ کو بڑا دانا شو کرتا ہے. ایسے افراد کی کثرت ہے جو انجان ہوتے ہیں لیکن تأثر دیتے ہیں کہ ہم جاننے والے ہیں، ہم دانا ہیں، ہم سب کچھ سمجھتے ہیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں جانتے ہیں، جتنا جانتے ہیں اتنا بتا دیتے ہیں، جتنا نہیں جانتے وہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ ہم یہ نہیں جانتے. جو جانتے ہیں کہہ دیتے ہیں یہ معلوم ہے، جو نہیں جانتے اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں کہتے. یہ پہلے سے بہتر ہوتے ہیں. پہلا طبقہ نادان طبقہ ہے، جاہل طبقہ ہے، شر ہے اس کا، شدید شر ہے کہ جو انجان ہے لیکن جانکار بننے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن دوسرا طبقہ، اس کے شر سے لوگ محفوظ ہیں. تیسرا طبقہ بہت اہم ہے، جو جانتے ہیں لیکن بعض امور کے بارے میں تأثر یہ دیتے ہیں کہ ہم انجان ہیں. جانتے ہوئے انجان بن کر رہتے ہیں. آپ کو معلوم نہیں ہوگا کہ جانتے ہیں یہ سب کچھ. مثلا ہمارے بارے میں جانتے ہیں, ساری کمزوریاں ہماری جانتے ہیں, پھر بھی ہمارے ساتھ اس طرح ملتے ہیں جس طرح کچھ بھی نہیں جانتے. ہم ایسی تسلی میں مطمئن رہتے ہیں کہ اس کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے, یہ تو پتہ نہیں کون ہے, یہ سب کچھ جانتا ہے. مشکل ترین کام انسان کے لیے یہ ہے کہ جانتے ہوئے انجان بن کر رہے, اپنے قریبی افراد کے بارے میں, اپنے دوستوں کے بارے میں, اپنے پڑوسیوں کے بارے میں, مومنین کے بارے میں بہت کچھ جانتا ہے, لیکن انجان بن کے رہے, عملاً یہ تاثر نہ دے کہ میں تمہارے بارے میں سب کچھ جانتا ہوں. اس حالت کو حلم کہتے ہیں, جانتے ہوئے انجان بن کے رہنا, یہ تاثر دینا کہ مجھے کچھ بھی معلوم نہیں ہے حالانکہ سب کچھ اس کو معلوم ہے. اگر یہ حالت نہ ہو انسان کی زندگی تباہ ہو جائے. حلم اس کو کہتے ہیں. اپنی زندگیوں کو حلم سے مزین کرو. ہلکا پن یہ ہوتا ہے کہ جو بات جانتے ہو فوراً زبان پہ لے آؤ, مجھے پتہ ہے تم کیا ہو, تم کیا کرتے ہو, میں خوب جانتا ہوں, مجھے معلوم ہے, فوراً اس کے منہ پہ کہہ دینا, بھری محفل میں کہہ دینا, اس کو رسوا کر دینا, اس کو شرمندہ کر دینا. سب سے بڑی نامردی لوگوں کو شرمندہ کرنے, مومنین کو محفلوں میں شرمندہ کرنا, سب کے سامنے شرمندہ کرنا, ان کے عزیزوں کے درمیان ان کو شرمندہ کرنا, یہ سب سے بڑی نامردی ہے. عزیزان, یہاں سے آپ کو پتہ چلے گا ائمہ و انبیاء کی مشکل کتنی تھی, چونکہ سب کچھ جانتے تھے, ان کے پاس علم الہی تھا, علم لدنی تھا, سب کچھ جانتے تھے. جانتے ہوئے لوگوں کے اندر انجان بن کے رہنا, یہ حلم امامت, یہ حلم معصومین, اسی حلم سے امت کا نظام چلتا ہے. علم سے نہیں چل سکتا, فقط علم سے. جو یہ کہے جو مجھے پتا ہے میں اسی کے مطابق فیصلے کروں گا, یہ فیصلے غلط کرے گا, اگرچہ حقیقت اس کے سامنے, جانتا سب کچھ ہے, لیکن جو چیز نظام کو باقی رکھتی ہے وہ حلم ہے, قوت برداشت ہے. اپنی وجود, اپنے ذہنوں, اپنی عقلوں کو حلم سے سنوارو, اور اپنے حلم کو امام فرماتے ہو بسط الوجہ زینت الحلم, چہرے کی خوشحالی یہ حلم کی زینت ہے. مزین کرو اپنے حلم کو متبسم چہروں سے, مسکراؤ, کشادہ چہرے, خندہ پیشانی, خندہ روئی. گھروں میں جاتے ہو, خوب تھکے ہوئے ہو, آفس سے تھکے ہوئے ہو, فیکٹری سے تھکے ہوئے ہو, جو کام ہوئے, گھر میں جاتے ہو خوش خوشحال جاؤ, کھلی پیشانی کے ساتھ جاؤ. پہلے تھوڑی دیر دروازے کے سامنے کھڑے ہو کر اور اپنے آپ کو تلقین کرو کہ میں پریشان نہیں ہوں, میں غصے میں نہیں ہوں, میں تھکا ہوا نہیں ہوں. گھر کے اندر جاؤ, بچوں کو سلام کرو, بیوی کو سلام کرو, ماں باپ کو سلام کرو, اور ماں باپ بھی بیوی بھی پہلے خندہ پیشانی سے. یہ نہیں کہ میں صبح سے تیار ہو کے بیٹھی ہوں گی, مجھے امی کے گھر جانا ہے, تم ابھی آئے ہو, کہاں بیٹھے رہے ہو, نہ, استقبال کرو خندہ پیشانی سے. عزیزان, یہ بہت اہم ہے. زینت, یہ جو دین بتا رہا ہے کہ اپنی باطن کو مزین کرو, گفتگو مزین کرو, کلام مزین کرو, عقل کو مزین کرو, حلم کو مزین کرو. روایات میں ہے کہ اپنے رویوں کو زینت دو, آرائش کرو, تجربہ کر کے دیکھو. یہ دین سارا تجرباتی ہے. گھروں میں تجربہ کر کے دیکھو کتنا فرق پڑتا ہے. کتنے ایسے لوگ ہیں جو ازدواجی زندگیاں ان کی ڈسٹرب ہیں, عورت مرد ازدواجی زندگیاں, جو جب سے شادی ہوئی ہے, یہ شادی کے کچھ عرصہ بعد ان کے ازدواجی تعلقات درست نہیں ہیں, میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے سے قلباً راضی نہیں ہیں. خوب, اسی وجہ سے ان کی دلچسپیاں گھر سے باہر زیادہ ہیں. عورت کی بھی کوشش ہوتی ہے گھر سے باہر سہیلیوں میں زیادہ وقت گزارے, مجلسوں میں زیادہ گھومتی رہے, کم سے کم وقت ملے شوہر کے ساتھ اس کو. شوہر کی بھی یہ کوشش ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ وقت دوسروں کے ساتھ, دوستوں کے ساتھ, اور جا کر دفتروں میں گزارے, ادھر ادھر ریلیوں میں گھومتا رہے, اور کم سے کم وقت آ کر اپنے گھر میں اپنی زوجہ کے پاس رہے, رفیقہ حیات کے ساتھ. ایک بڑی وجہ کیا ہے؟ بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ بہت اہم موضوع ہے, یہاں وقت نہیں, کوئی اشارہ ہی ہوگا. یہاں بڑی وجہ یہ ہے کہ ایک تو آداب زوجیت کے مراعات نہیں کرتے، اور دوسرا وہ جو زینت زندگی ہے اس کو نظر انداز کرتے ہیں، نہ ظاہر مزین رکھتے ہیں ایک دوسرے کے لیے، نہ باطن مزین رکھتے ہیں ایک دوسرے کے لیے، نہ گفتگو زیبا کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، نہ چہرے اپنے مزین کر کے ایک دوسرے کے سامنے آتے ہیں۔ دین عورتوں کو ایک جگہ زینت ظاہر کرنے کی اجازت دیتا ہے، یعنی جسم کی زینت کرے بھی عورت اور اس کو نمایاں بھی کرے، ظاہر بھی کرے، برملا بھی کرے، نمائش بھی کرے، اور وہ شوہر کے لیے ہے اگر یہ کام کرے۔ اور بالعکس شوہر بھی، ایک جگہ مومن نے سوال کیا، کہا کہ یہ ہماری عورتیں جو ہیں وہ بزرگوار سوال کر رہے تھے، مسائل بتا رہے تھے گھریلو، کہ یہ الجھنے ہیں ہماری، کہتے ہیں وہ عورتیں جو ہیں ہماری مشکلات سمجھتی نہیں ہیں، ہم کتنے دن کو ٹینشن میں ہوتے ہیں دکانوں میں، کاروبار میں، دفتروں میں، اور جب گھر میں جاتے ہیں اس کو اپنی پڑی ہوتی ہے، وہ اصل سمجھتی نہیں ہمارے مسائل کو۔ وہ یہ کہہ رہے تھے چاہیے یہ کہ جب مرد تھکا ہوا گھر جاتا ہے تو وہ عورت جو ہے وہاں پر بالکل مثلاً خوشحال متبسم چہرے کے ساتھ، خندہ پیشانی کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہو، پانی کا گلاس لے کے دروازے کے پیچھے کھڑی ہوئی ہو، جو ہی شوہر آئے بسم اللہ میرا سرتاج آ گیا، اور میں اس کو تو کہتا ہے کہ مردوں کے بہت سارے حالات بہتر ہو جائیں، بہت ساری ان کی ٹینشن کم ہو جائے۔ تو میں نے انہیں کہا کہ خوب متقابل بھی تو ایسی صورت حال ہے، مرد اگر سر منڈوا کے ٹنڈ کر کے مثلاً اور منہ دھوئے بغیر اور پسینے کی بدبو آ رہی ہے اور گھر میں بیوی کے اندر گھسے تو وہ تو ناک ہی پکڑے گی نا کہ یہ کون آ گیا مخلوق یہاں۔ خوب تم بھی زینت کرو اس کے لیے، تم بھی خوشبو لگاؤ اس کے لیے، تم بھی اپنے آپ کو آراستہ کرو اس کے لیے، تاکہ ایک دوسرے کے لیے قابل تحمل بنو۔ مزین کرو اس دواجی زندگی کو، زینت بخشو تم، مزین ہو ایک دوسرے کے لیے۔ اور بہت ساری ناگواریاں، یہ بھی تجرباتی بات ہے، بہت ساری ناگواریاں خوشگواریوں میں بدل جائیں گی۔ گھروں میں جن کے دل نہیں لگتے، گھروں میں دل لگیں گے اگر گھروں کو مزین کرو، گھروں کو صاف خواتین اگر گھروں کو صاف ستھرا رکھیں، بچوں کے کپڑے گندے کہیں پڑے ہوئے ہیں، گندے برتن کہیں اور پڑے ہوئے ہیں، اور بدبو کہیں اور سے آ رہی ہے، جھاڑو نہیں دیا ہے، کچھ بھی نہیں کیا، پھر مرد کو کہتی ہے تو باہر کیوں بھاگتا ہے، کدھر جائے وہ، اس بدبو خانے میں کتنا بیٹھے ہو، اس گھر کو تمیز رکھو، صاف ستھرا رکھو، اس کو سپرے کرو، اس میں خوبصورت بناؤ، تاکہ مرد گھر میں بیٹھا رہے، دھکا دے کے بھی گھر سے نکالو، جانے کے لیے تیار نہ ہو۔ وہ مرد بھی اسی طرح مقابلے میں اپنے آپ کو سنوارو، مزین کرو، تاکہ ایک دوسرے کے لیے قابل تحمل و قابل برداشت بن جاؤ۔ حدیث مفصل ہے، وبسط الوجه زینۃ الحلم، چہرے کی کشادگی، خندہ پیشانی، خندہ روئی، یہ حلم کی زینت ہے۔ حلم انسان کی زینت ہے، شخصیت کی زینت ہے۔ ہمیشہ تبسم کے ساتھ رہو، مسکراتے رہو۔ امیر المومنین کو کیوں رسول اللہ کی رحلت کے بعد امارت کے لیے نہیں چنا گیا؟ اب چنا تو وہ تو سیاسی وجوہات تھیں، لیکن جو پیش کی گئیں، ایک وجہ یہ پیش کی گئی کہ امیر المومنین کو اس لیے نہیں چنا کہ یہ سخت نہیں ہے، ان کے چہرے کے اوپر ہمیشہ روب نہیں رہتا، کرختگی نہیں رہتی، ہمیشہ یہ اس حالت میں نہیں رہتے کہ دیکھنے والا ڈر جائے، بلکہ متبسم رہتے ہیں۔ مومن کی علامات میں سے حشاش و بشاش رہتا ہے، غم اس کے دل میں ہوتا ہے اور مسکراہٹ اس کے چہرے پر، یہی عفت ہے، یہی خودداری ہے۔ اس کا چہرہ پڑھ کر کوئی نہیں سمجھ سکتا کہ اس کے دل میں کتنا غم ہے، لوگ اس سمجھتے ہیں کہ یہ تو بہت خوشحال آدمی ہے، بے غم آدمی ہے، لیکن اسی بے غم کا دل ٹٹولیں جا کر پتہ چلتا ہے کہ نہ فقط بے غم ہی غمگینی نہیں، بلکہ غم کا ایک سمندر ہے، یہ تو غم کا ایک گہرا دریا ہے، یہ شخص جس کے اندر غم ہی غم ہے، لیکن اپنا غم لوگوں کو نہیں دیتا، اپنی خوشیاں لوگوں کو دیتا ہے۔ بسط الوجه زینت الحلم والایثار زینت الزہد، زہد کی زینت ایثار ہے، بخشش ہے۔ ایثار بعض لوگ ہوتے ہیں زاہد، زہد یعنی تارے کے دنیا، ترک دنیا زہد ہے، لیکن اس کی زینت، اس کی خوبصورتی، اس کی آرائش، اس کی بناوٹ اور سجاوٹ ایثار سے ہوتی ہے۔ ایثار یعنی ہر جگہ دوسروں کو مقدم کرنا۔ اگر ایک آدمی زہد رکھتا ہے، بعض لوگ ہوتے ہیں نا ریاکاری کا زہد ہے، جان بوجھ کر آگے جگہ ہے جوتوں میں بیٹھیں گے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ میں بہت بڑا متواضع اور فروتن انسان ہوں، جوتوں میں بیٹھنے والا ہوں۔ اگر سمجھتے ہو جوتوں میں بیٹھنے سے کوئی تعریف کرتا ہے تو پہلے دوسرے کو موقع دو، کہو بسم اللہ جی آپ پہلے جوتوں میں بیٹھیں، جگہ بچی تو میں بیٹھوں گا. اگر جوتوں میں بیٹھنا ہی زود ہے، اگر جوتوں میں بیٹھنا ہی مثلا آپ سمجھتے ہو اچھی صفت ہے، تو پہلے دوسروں کو موقع دو. ایثار کا مطلب یہ کہ ہر خوبی میں، ہر بلائی میں جہاں تمہیں کچھ حاصل ہونا ہے پہلے دوسرے کو موقع دو. جہاں تعریف ہونی ہے، جہاں کوئی شاباش ملنی ہے، وہاں پہلے دوسرے کو موقع دو. پہلے آپ بسم اللہ، پہلے آپ ایثار کرو وہاں پر، تاکہ پتہ چلے کہ واقعاً زاہد دنیا ہو، وطارق دنیا ہو. وبذل الموجود زینت الیقین، یقین انسان کے ایمان کی زینت ہے، اور بذل الموجود یقین کی زینت ہے. انسان جب یقین پر ہوتا ہے تو اس کی کچھ آثار خوبصورتیاں بھی ہوتی ہیں. اگر ہمیں یقین ہے اللہ رازق ہے تو انسان ذخیرہ اندوزی نہیں کرتا. اگر ہمیں یقین ہے اللہ زندہ ہے، حی ہے، کل بھی خدا ہے، تو پھر انسان اتنا پریشان نہیں ہوتا، ٹینشن بھی نہیں ہوتا کہ کل کیا بنے گا، چونکہ جو آج رب ہے وہ کل بھی رب ہے، وہ ہمیشہ کے لیے رب ہے. جب یقین ہے تو پھر ذخیرہ اندوزی نہ کرو، پھر بچا بچا کے نہ رکھو اسے کہ یہ میری کل کی ضرورت ہے. کل بھی رب موجود ہے، کل بھی اللہ موجود ہے. جس طرح تجھے خدا نے اس حالت سے یہاں تک پہنچایا، وہ صاحب بنایا ہر چیز کا، وہ رب ہمیشہ کے لیے تیرے اوپر موجود ہے، اس کا لطف و کرم. وتقلل زینۃ القناۃ، کم خرچ کرنا قناعت کی زینت ہے، قناعت زندگی کی زینت ہے. تما برائی ہے، تما زندگی کے لیے ایک ناگواری ہے. تما جس زندگی میں آ جائے دھبا ہے انسان کی زندگی پر، لالچ. قناعت یعنی جو کچھ موجود ہے اس پر قانے رہنا، اور جو نہیں ہے اس کے لیے رال نہ ٹپکانا، اس کے لیے پریشان نہ ہونا، اپنی ضروریات کو اسی موجودہ وسائل کے ذریعے سے ہی گزارنا. اور اس کی زینت کیا ہے؟ کم خرچ ہے، تقلل ہے. وَتَرْكُ الْمَنِّ زِينَةُ الْمَعْرُوفِ، نیکی کہیے اگر تو احسان نہ جتلاؤ، احسان جتلانا ترک کر دو تاکہ آپ کا معروف خوبصورت رہے، مزین ہو. بہت سارے لوگ ہیں معروف کرتے ہیں، نیکی کرتے ہیں، لیکن پھر سارے محلے کو سناتے ہیں کہ یہ نیکی ہم نے اس کے ساتھ کر دی ہے، یہ کیا ہے ہم نے. نہ، اس سے اپنا سارا احسان کا حسن و معروف کا حسن ضائع کر دیتے ہو. والخشوع زینت الصلات، نماز کی زینت خشوع ہے، نرم دل کا نرم ہونا، قساوت کا ختم ہونا، شقاوت کا ختم ہونا. وترک ما لا یعنی زینت الورا، تقوی آپ کی شخصیت کی زینت ہے، اور بے فائدہ باتیں نہ کرنا تقوی کی زینت ہے. تقوی کو بھی زینت کرو، شخصیت کو مزین کرو تقوی کے ذریعے، اور تقوی کو مزین کرو لا یعنی باتوں کو ترک کرنے کے ذریعے. بےہودہ باتیں، بے فائدہ باتیں، ان کو چھوڑ دو آپ. کہ امیر المومنین نے ایک اور خطبے میں فرمایا کہ متقین کی اوصاف میں سے ایک یہ ہے کہ لا یعنی بے فائدہ و بےہودہ باتوں سے اجتناب کرتے ہیں. عزیزان، یہ حدیث شریف تھی، امیر المومنین نے بیان فرمائی. العفاف و زینت الفقر، عفت سے اپنے فقر کو مزین کرو. فقیر ہونا عیب نہیں ہے، لیکن فقیر ہو کر اس کو سجاؤ، اس کو سنوارو. اس طرح سے فقر کو سجاؤ و سنوارو کہ آپ لوگوں کو خوددار نظر آؤ. جس طرح قرآن مجید کا فرمان ہے کہ کچھ لوگ ایسے خوددار ہیں، تعفف کی وجہ سے لوگ ان کو غنی سمجھتے ہیں، جبکہ وہ غنی نہیں ہے، بے نیاز نہیں ہے، ضرورت مند ہیں. لیکن یہ نیاز مند ساتھ آبرو مند بھی ہیں. امام یہ فرما رہے ہیں کہ نیاز مند آبرو مند بھی ہونا چاہیے، نہ کہ نیاز مندی آبرو مندی کو ختم کر دے، وہ آبرو ریزی کروا دے انسان کی، وہ عزت انسان کی، وہ شخصیت انسان کی زائل ہو جائے. جتنی بھی نیاز مندی ہے، اس نیاز مندی کو آبرو مندی سے سجا کے رکھو. اس طرح سے سجا کے رکھو کہ جب باہر آؤ تو لوگ یہ سمجھیں کہ اغنیا آ رہے ہیں، یعنی فقراء. اس طرح سج دھج کے آئیں، فقر کو سجائیں، نہ کہ جسم کو، خودداری کے ذریعے سے بے نیاز ہو کر. اس طرح سے بے نیاز ہو کر آئے فقیر، کہ کوئی اگر دیتا بھی ہے تو اجتناب کرے، کہے ضرورت نہیں ہے، شکریہ بھائی مجھے ضرورت نہیں ہے، نہ کہ ہاتھ پھیلائے دوسروں کے سامنے اور اپنا حلیہ ایسا بنا لے۔ بعض لوگ ہیں حصے رحم دوسروں کی جگانے کے لیے، حصے تراہم جان بوجھ کر گدا یہ کام کرتے ہیں، پٹی باندھ لیتے ہیں اپنے صحیح عضو پر، پٹی باندھ کے اوپر رنگ لگا لیں گے کہ یہ بازو ٹوٹا ہوا ہے ان کا، یا یہ بعض لوگ ہیں بازو کٹے ہوئے ہیں، کٹے ہوئے عضو کو ظاہر کر کے چوک میں کھڑے ہو جاتے ہیں تاکہ گاڑیوں پہ گزرنے والوں کی حصے تراہم کو ابھاریں، حصے رحم ان کی بیدار کریں۔ یہ غلط کام ہے، خوددار بنو آپ۔ اگر فقیر بھی ہو تو اپنے فقر کو پنہان رکھو، کیوں؟ اس لیے کہ غنی کو حکم دیا گیا ہے فقیر کے در پہ جاؤ، فقیر کو نہیں کہا گیا غنی کے در پر جاؤ۔ آپ مطمئن رہو کہ یہاں پر جس معاشرے میں فقیر ہیں وہاں اغنیا بھی ہیں، اور رسول اللہ کا فرمانا ہے اگر میری امت کے فقراء خوددار ہو جائیں، عفیف ہو جائیں، اور میری امت کے اغنیا فقیروں کے در پہ جانا شروع ہو جائیں تو کسی کی بھی آبرو ختم نہیں ہوگی۔ فقیر جب غنی کے در پہ جاتا ہے دونوں کی بے عزتی ہو جاتی ہے، دونوں کی عزت ختم ہو جاتی ہے۔ وہ غنی جو اپنے گھر کے سامنے فقیروں کی لائنیں لگواتا ہے، یہ عزیز نہیں ہے خدا کی بارگاہ میں، یہ نہیں ہے عزیز خدا کی بارگاہ میں، اور نہ وہ فقیر عزیز ہے جو غنیوں کی لائن میں جا کر کھڑے ہو جاتا ہے، نہ عزیز من۔ ایسے رفاہی ادارے کہ جو راشن تقسیم کرتے ہیں اور روڈ پہ پوری لمبی لائن لگا کر پھر آ کر ایک ایک کو تھیلی دے کر اور ان کو ہزار منت جتلا کر اور ان کو دیتے ہیں، نہ یہ غنی عزیز ہے نہ یہ فقیر عزیز ہے۔ غنی و فقیر کب عزیز ہیں؟ کہ فقیر خوددار بن کر گھر میں رہے اور غنی اپنے دوش پر راشن کی بوری اٹھا کر وہ بھی رات کے سناٹے میں چپکے سے جا کر فقیر کو دے کر آئے، اس طرح سے دے کر آئے کہ پڑوسی کو بھی پتہ نہ چلے کہ فقیر کی مدد کس نے کی ہے۔ اس طرح سے مدد کریں فقراء کی و ضرورت مندوں کی، ان کی عزت بھی باقی رہے۔ عزیزان، امیر المومنین فقیروں کی مدد کرتے تھے، اس طرح سے نہیں کرتے تھے کہ فقط پڑوسیوں کو پتہ نہ چلے، بلکہ اس طرح سے مدد کرتے تھے کہ خود گھر والوں کو بھی پتہ نہیں چلتا تھا یہ کون غنی ہے جو ہمارے گھروں میں آ کر یہ راشن پہنچا جاتا ہے۔ بچے ماؤں سے پوچھتے تھے کہ ماں یہ کون ہے جو ہر روز مقررہ وقت پر ہمارے گھروں میں آ کر ہماری ضرورتیں پوری کر کے چلا جاتا ہے، ایک ہی وقت پر آتا ہے، اپنے مقررہ وقت پر آ کر جس کو طعام چاہیے اسے طعام دے جاتا ہے، جس کو دوا چاہیے اسے دوا دے جاتا ہے، جس کو اظہار ہمدردی چاہیے اسے اظہار ہمدردی کر کے چلا جاتا ہے۔ یہ کون ہے؟ حتیٰ وہ لوگ جن کو جزامی مریض، جن کو معاشرے نے کوڑ کے بیماروں کو اپنے گھروں سے نکال کے ویرانوں میں پھینک کے آ گئے تھے، ان کے پاس بھی رات کو جانا اور ان کی تیمارداری کرنا اور اپنے ہاتھوں سے ان کو کھانے کھلانا۔ عزیزان، یہاں پر دینے والے کی بھی عزت ہے، لینے والے کی بھی عزت ہے۔ کبھی بھی لوگوں نے امیر المومنین کے در پر نہیں دیکھا فقیروں کو لائن میں لگے ہوئے، اور یہ بھی کسی نے نہیں دیکھا کہ امیر المومنین کب جا کر فقیروں کی مدد کرتے ہیں۔ اس دن پتہ چلا 19 رمضان کو، جب یتیم منتظر رہے اور وہ نہیں آیا، بچے رات کو بھوکے، مائیں بار بار تسلیاں دیتی کہ بچوں تھوڑی دیر صبر کر جو، شاید آج کوئی مشکل پیش آ گئی ہو، ورنہ نہ گرمی میں نہ سردی میں نہ جاڑے میں نہ بارش میں نہ باران میں کسی وقت بھی وہ وقفہ کرنے والی ہستی نہیں تھی۔ آج یقیناً کچھ ہو گیا ہے، اور اس ویرانے میں بیٹھا ہوا وہ بیمار، جزامی بیمار، جب ویرانے کے باہر سے قدموں کی آہٹ سنتا ہے کسی کے گزرنے کی، اسے بلا کے پوچھتا ہے، اے گزرنے والے، کیا تو نے میرا دوست نہیں دیکھا ادھر قرب و جوار میں؟
وہ کہنے لگا تیرا کون دوست ہے؟ کہا میرا ایک دوست ہے ہر شب میرے پاس آتا ہے. کہنے لگا تو تجھے کیسے پتہ لگا؟ شاید میں ہی وہ دوست ہوں جو ہر شب آتا ہوں. اس نے کہا نہیں, وہ نابینا بھی تھا. کہا تو نہیں ہے میرا دوست, اس لیے کہ اس کے آنے سے, اس کے قدموں کی آہٹ سے بھی انسان کے دل کو سکون ملتا ہے. وہ ایسے توازوں کے ساتھ قدم اٹھاتا ہے, وہ ایسی فروتنی کے ساتھ قدم اٹھاتا ہے, وہ ایسی انکساری کے ساتھ قدم اٹھاتا ہے. وہ لب کھولنے سے پہلے اپنے قدموں کی آہٹ سے بھی تسلیاں دیتا ہے. پھر وہ آتا تھا میرے پاس, آ کر مجھے دوا پلاتا تھا, مجھے اپنے ہاتھ سے کھانے و لقمے دیتا تھا. آج نہیں آیا, نہ جانے کیوں نہیں آیا, تجھے خبر ہے؟ کہنے لگا مجھے اور تو کچھ معلوم نہیں, صرف اتنا پتا چلا ہے کہ خلیفہ کو آج شب ضربت لگ گئی ہے. کوفہ میں جو حادثہ پیش آیا. کہنے لگا ہو سکتا ہے مجھے خلیفہ کے گھر کے سامنے لے جا. کہتا ہے کیا کرے گا؟ کہا مجھے یقین ہے میں وہی میرا دوست ہے. ہر روز میں تکلیف میں ہوتا تھا, وہ آتا تھا, آج مجھے لگتا ہے میں جاؤں شاید میرے جانے سے اس کو تکلیف کم ہو جائے. اور یہی ہوا, علی کے در کے سامنے, علی کے گھر کے سامنے 21 کی شب کو یتیموں کا ہجوم ہے. وہ یتیم جو علی نے کبھی اپنے در پہ نہیں آنے دیے, ہمیشہ علی یتیموں پہ در پہ تھا, آج سارے جمع ہو کر علی کے در پر آ گئے. وہ بیوائیں جو علی کے در پر آ گئیں, وہ بیمار علی کے در پر آ گئے اور ہاتھوں میں دودھ کے پیالے لیے ہوئے. ہر شب تو علی ان کو دودھ پہنچایا کرتے تھے, شیر و خورما, آج نہ جانے دودھ کہاں سے لیا ہوگا انہوں نے. شاید زندگی میں علی کی حکومت نے پہلی دفعہ کہیں سے مانگا ہوگا جا کر کہ لوگ اگر کچھ دودھ ہے تو ہمیں دے دو, کیونکہ معروف ہو گیا تھا کوفہ میں کہ طبیب نے زہر کا اثر ختم کرنے کے لیے دودھ کا علاج تجویز کیا ہے. اپنے حصے کا دودھ لے کر آتے ہیں باہر اور آ کر کہتے ہیں میرے حصے کا دودھ پہنچ پہلا دو کہ شاید افاقہ ہو جائے, زہر کا اثر ختم ہو جائے. کہ اتنے میں جناب امام حسن مجتبی باہر آتے ہیں اور آ کر کیا فرماتے ہیں, انا للہ و انا الیہ راجعون. امام کا آیت استرجاع پڑھنا تھا کہ ان لوگوں نے دودھ ریت میں ڈول دیا اور بیٹھ کر گریا و ماتم و عزا شروع کیا, اور یتیموں کو یہ احساس ہوا آج یتیم ہوئے کوفہ کے. جب باپ مرا تھا یتیم نہیں تھے, چونکہ علی کا رحیم و کریم سایہ و رعوف سایہ علی کا تھا, آج ان کے سروں سے وہ رافت کا سایہ اٹھ گیا. الا لعنت اللہ علی الظالمین. فَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. اللهم بحق اسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم. يا الله 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 يا الله. خداوند بحق محمد و آل محمد ہمارے اس قلیل سے ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما, مومنین کے اخلاص و خلوص کو شرف قبولیت عطا فرما, جو مومنین اس دنیا سے رحلت کر گئے انہیں جوار رحمت میں مقام نصیب فرما, جو بیمار ہیں علیل انہیں شفاء کاملہ نصیب فرما, جو ملتمس سے دعاؤں ان کی دعاؤں کو مستجاب فرما, جو صاحب حاجات ہیں ان کے حاجات کو پورا فرما, جو کسی مشکل و مصیبت میں گرفتار ہیں ان کے تمام مسائل و مشکلات کو برطرف فرما, جو بے روزگار ہیں انہیں رزق حلال نصیب فرما, جو مقروض ہیں اپنے خزائن غیبیہ سے ان کے قرض ادا فرما, جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اور صالح اولاد نصیب فرما, جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کو ہر شر و بلیہ سے محفوظ فرما. خداوند بحق محمد و آل محمد امت مسلمہ کو ظلم و ستم سے نجات عطا فرما, امت اسلامیہ کو فتنوں سے نجات عطا فرما, ان ظالمین کو ظلم سمیت نیست و نابود فرما, فتنہ گروں کو فتنوں سمیت نیست و نابود فرما, امریکہ اور اسرائیل کا خاتمہ فرما, حزب اللہ کو کامیابی عطا فرما, سید مقاومت سید حسن نصر اللہ کی حفاظت فرما, رہبر معظم انقلاب اسلامی کا سایہ دراز فرما, انقلاب اسلامی کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما, انقلاب اسلامی کو انقلاب امام زمان سے متصل فرما, مملکت پاکستان کی حفاظت فرما, اس ملک کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما, ملک کے اندر امن و امان قائم فرما, دہشت گردی فرقہ واریت فتنہ و فساد و نفاق پھیلانے والوں کو نیست و نابود فرما, ان کے حامیوں اور سرپرستوں کو رسوا فرما. عزاداران سید الشہداء علیہ السلام جہاں کہیں بھی ہیں، بالخصوص عراق میں، بحرین میں، لبنان میں، شام میں، سعودی عرب میں، بالاخص پاکستان میں، ان کے عزت و مال و جان و ناموس کی حفاظت فرما. دشمنان عزاداری و تشیع اگر قابل اصلاح نہیں ہے انہیں نیست و نابود فرما. ملت تشیع کے اندر اتحاد و اتفاق قائم فرما. ملت پاکستان میں اتحاد و اتفاق قائم فرما. ملت اسلامیہ کے اندر اتحاد و اتفاق قائم فرما. اپنے ولی حق ولی اللہ العظم اجل اللہ تعالی فرج و شریف کا جلد از جلد ظہور فرما. ہمیں حضرت کے اعوان و انصار میں سے ہونے کی توفیق عطا فرما. تمام مرحومین کے لیے، مومنین و مومنات کے لیے، بانیان مجلس، شرکائے مجلس، منتظمین مجلس کے مرحومین کے لیے، بالخصوص شہداء کے لیے، وبالخص امام شہداء حضرت امام خمینی رضوان اللہ علیہ کے لیے سورہ فاتحہ.